اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے،
عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے غمیں،
دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں برکات محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے،
عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے غمیں،
دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین، والتین والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم.
مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانا بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے تیرا کام ہے لٹانا تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو شاہ جلد تم بلانا شاہ جلد تم بلانا مدنی مدینے والے مدنی مدنی مدینے شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی تیرا تا رہے ہر گھڑی گری تا غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مجھے چل مجھے جلتے پھر بلانا اے میٹھے آقا مجھے جلتے پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے
پیارے صحافی اسلامی بھائیو سب سے پہلے تو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں آپ کی آمد کو مرحبا کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ ہی وہ کافی امید کرتا ہوں ایسے صحافی اسلامی بھائی ہوں گے یہاں پر جن کی آج امیر سنت سے قرب کے دیری نہ خواہش پوری ہو گئی ہوگی تو یوں تو یہ نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے ایک اجتماع سنتوں پر اجتماع کا انعقاد کہیں یا یوں کہیے کہ جہاں اتنے سارے شعبوں میں دعوت اسلامی کو آپ دیکھ رہے ہیں اور امیر سنت کے مدنی مذاکرے بھی آپ سنتے رہتے ہیں مختلف شعبائے زندگی میں سے تعلق رکھنے والے مختلف طبقات کے افراد جمع ہوتے رہے فیضان مدینہ میں. تو یہ ہوا کہ صافی بھی ہمارے ہی ہیں, تو ایک ایسا سلسلہ کیا جائے جہاں پر ہم اپنے معمولات, اپنے کام کاج اور جو ہمارا پروفیشن ہے اس کے حوالے سے امیر اہل سنت سے ہم کچھ نیکی کی دعوت کے مدنی پھول حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یقیناً اس کا مقصد ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنا ہوگا کہ جس سے ہماری دنیا بھی سنورے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے. تو کوشش کی گئی ہے, ماشاءاللہ آپ جمع بھی ہوئے ہیں. امیر سنت سے انشاءاللہ عزوجل کچھ سوالات بھی ہمارے پاس ریکارڈڈ ہیں, ویڈیو سوالات, آپ ہی اسلامی بھائیوں میں سے, تو وہ سوالات بھی چلائے جائیں گے. اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ امیر سنت ہمیں ایسے جوابات عطا فرمائیں گے جس سے ہم اپنے اس کام کو شریعت کے مطابق کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ایک آش اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ اور اول تا آخر شرکت کی نیت سے اگر شریک رہیں گے اللہ کی رضا کے لیے, تو امید کرتا ہوں کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ عزوجل. تو یہ ایک مختصر سی وضاحت تھی ابتدان. سوالات بھی ہیں تو امیر سنت سے اب سوالات اور جو آپ کی نیتوں کا انداز ہے, پہلے کچھ نیتیں لے لیتے ہیں کہ ہمیں اس اجتماع میں جو ہم شریک ہیں ہمیں کیا کیا اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے. بلکہ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا امیر سنت کی بارگاہ میں کہ جہاں ہمیں یہاں حاضری کی اچھی اچھی نیتیں بیان کریں وہاں یہ بھی بیان کر دے کہ ہمیں کہاں کہاں کیا کیا نیتیں کر لینی چاہیے تاکہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا تو اس نے جفا کی. صلو علی الحبیب. بخاری شریف میں پہلی حدیث پاک کا یہ جز ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ حدیث غالباً آپ نے بارہا سنی ہوگی, بہت سو کو یاد بھی ہوگی, لیکن کبھی اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی گہرائی میں گیا اور کوئی نہ گیا. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ بہت جامع حدیث ہے اور یہ ام الاحادیث میں سے, حدیث طویل ہے, اس میں جو یہ ایک جز ہے جو انہیں کہ یوں سمجھیے کہ اس حدیث پاک کے مضمون کا اہم جز ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب جیسے کہ میں نے حمد و صلاۃ پڑھی تو میں پہلے نیت کر چکا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا, اگر یہ نہ کرتا تو مجھے ثواب نہ ملتا. میں کھال پر بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے نیت کر لی تھی کہ میں انکساری کے حصول کے لیے کھال پر بیٹھوں گا. فرمان مصطفیٰ آپ کو سنایا, حدیث شریف درود شریف پر نیت کر لی تھی میں نے کہ یہ درود شریف کی فضیلت سناؤں گا, صلو علی الحبیب کہہ کر درود پڑھوں گا اور درود پڑھاؤں گا. یہ میں آپ کو سمجھانے کی لفظ کر رہا ہوں. تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ زبان سے ہی دوہرائے, لیکن زبان سے دوہرانا ضروری بھی نہیں ہے اور کافی بھی نہیں ہے. نیت دل کے ارادوں کو کہتے ہیں. اگر دل میں نیت حاضر ہے زبان سے نہیں دوہرایا, زبان کو دوہرا لیا تو اچھا ہے, اور دل میں نیت حاضر نہیں تو زبان سے دوہرانا فائدہ ہی نہیں دے گا. تو نیت یعنی کرنے کی, یعنی کہ جو ایک آسان مدنی پھول ہے کہ جیسے کہ ابھی میں یہ نیتیں کروا رہا ہوں تو اس دوران میں نے یہ بھی نیت کر لی کہ میں نیتیں کرواؤں گا, تو یہ بھی ایک نیکی تھی نا, جس کی اگر میں نیت نہ کرتا تو مجھے ثواب نہ ملتا, تو مجھے یاد آ گیا تو میں نے یہ ذہن میں اپنی نیت کر لی کہ میں نیتیں کرواؤں گا. اسی طرح بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ بندے کو یاد نہیں رہتا نیت کرنا. اب جیسے میں نے نیت کی کہ میں مسکراؤں گا, تو چلیے اب بھی مسکرانا شاید مفید نہ ہو, لیکن وہ حدیث شریف ہے نا کہ مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے, تو نیت کریں گے تو ثواب ملے گا نا. ثواب نہیں ہوگا مسکرانے کی نیت کا تو ثواب نہیں ملے گا, بلکہ بعض اوقات مسکرانا دل آزاری کے لیے بھی ہوتا ہے, تنزن بھی ہوتا ہے. تو جیسی نیت ویسی مراد, اگر کوئی گناہ بھری نیت ہے تو گناہ ہوگا, نیکیوں بھری نیت ہے اور واقعی وہ نیت کا محل ہے موقع ہے تو ثواب ملے گا اچھی نیت کا موقع ہے تو, اور اگر نہ اچھی نیت نہ بری نیت تو مسکرانا ویسے رہے گی ہمارا فائدے گا نہیں. تو نیت اس میں مسکرانے میں یہ بھی ہو کہ یہ آقا کی سنت ہے. وہ کیسی سنت؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ میں جب دیکھتی ہوں باتیں کرتے ہوئے مسکراتے رہتے ہیں, آخر اتنا مسکرانے میں کیا حکمت ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا ہے کہ جب بھی بات کرتے دیکھا تو مسکراتے دیکھا. تو واقعی اگر ہم اس طرح مسکرانے کی عادت بنا لیں, بات کرتے کرتے مسکراتے رہیں, تو اگر کوئی دل میں اس کے ناراضی بھی ہے تو شاید وہ آنن فانن دور ہو جائے گی, ہے نا, اس کے دل میں خوشی داخل ہو جائے گی, اپنا غم بھول جائے گا. لیکن مسکرانے کا موقع, اب کوئی اپنی کوئی بہت بڑی پریشانی بیان کر رہا ہے یا فوتگی گھر کی کسی اہم فرد کی فوتگی کا تذکرہ کر رہا ہے, اس وقت مسکرانا بے موقع ہے کہ وہ اس کو وسوسے آ سکتے ہیں. تو اس وقت یہ کہ وہ چاہیے یہ کہ چہرے پر غم کے آثار پیدا کرے, تو یہ غم کے آثار پیدا کرنا یہ اس کی دلجوئی کا باعث ہوگا. اس میں بھی نیت ہو کہ میں اس کی دلجوئی کر رہا ہوں کہ غم کے آثار پیدا کر رہا ہوں. تو موقع محل کے حساب سے نیت کی جائے گی, اور اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے, ورنہ علم نہیں ہوگا, معلومات نہیں ہوگی تو بہت ساری نیتیں فضول ہو جائیں گی, بہت ساری بے موقع ہو جائیں گی, اور بارہا ایسا ہوگا کہ وہ غلط کام ہوگا اس میں نیت اچھی کر بیٹھے گا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائے. کہ گناہ کو اچھا سمجھنا یہ تو بہت دور لے جاتا ہے, وہ خطرناک ہے کہ اگر وہ کام ہی گناہ کا ہے اور اس میں اچھی نیت کی گنجائش نہیں ہے تو پھر اچھی نیت نہیں کی جا سکتی. تو بس یہ کام کرتے وقت یہ ذہن میں ہو کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, بس یہ اتنی بھی نیت ہو جائے نا تو یہ ثواب مل جائے گا, ورنہ ثواب نہیں ملے گا. بغیر نیت کے آپ ادھر بیٹھے رہیں گے ساری رات, کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ ثواب کی نیت ہونی چاہیے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں, میں علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں, صالحین کا قرب حاصل کرنے کے لیے, علماء کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں. حدیث شریف میں ہے کہ عالم کی زیارت عبادت, ماں باپ کی زیارت عبادت, مسجد کی زیارت عبادت, پھر ان مختلف حدیثوں کے مضامین ہیں. آب زمزم کی زیارت, آب زمزم دیکھنا یہ بھی عبادت. تو اس طرح یہ کہ اچھی اچھی نیتیں ہونی ضروری ہیں. اب ماں باپ کو بھی دیکھنا تو وہ شفقت کی نظر سے دیکھے, وہ رحمت کی نظر سے, شفقت تو بڑا چھوٹے پہ کرتا ہے تو رحمت کی نظر سے دیکھے اس کو, تو ایک حج مبرور کا ثواب ملتا ہے. یہ حدیث شریف, چاہے دن میں 100 مرتبہ دیکھے 100 مرتبہ حج مبرور کا ثواب ملے گا. اب اگر ماں کو غلط نیت سے دیکھا, گھور کے دیکھا کہ تو نے میرا یہ کپڑے پہ استری کیوں نہیں کی, یا فلاں میرا کام کیوں نہیں کیا, اور اس طرح تو اس پہ ثواب کا ملے گا. یہ تو پھر جیسی یہ تو یہ برا ہی کام کیا, تو اس برائی پر اب وہ مزید جیسی وہ نیت میں فطور ہوگا ویسا اس کی ہلاکت ہوگی. کہ ماں باپ کے سامنے تو عاجزی کا بازو بچھانا ہے. تو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ یہ نہ کہ تمہیدی مدنی پھول عرض کیے. تو آئیے ہم مل کر اچھی اچھی نیت کر لیتے ہیں. اب اس میں حسب حال اچھی نیت کرنی ہوگی. مثال کے طور پر میں کہوں گا کہ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا, یہ نیت کریں. اب آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا مجبور ہو کہ بھئی مجھے تو ایک گھنٹے سے زیادہ بیٹھنا ممکن نہیں, مجھے تو جانا پڑے گا. تو اب یہ اس کی وہ پورے مدنی مذاکرے میں بیٹھنے کی نیت ویلڈ نہیں ہوگی, وہ ایک ہی گھنٹے کی نیت کریں. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر دیا. تو اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. نیتیں کرنے کے لیے یہ بھی مطلب مناسب ہے کہ نگاہیں نیچی ہوں اور توجہ رہے. ابھی اس وقت تو آپ کو گوش بھر آواز رہنا ہے, جب اکیلے نیت کریں گے تب بھی توجہ. کام کرتے کرتے اگر نیت کریں گے تو شاید نہ ہو پائے, بہت مشکل ہے, توجہ بڑھ جائے گی. کھانے میں نیت کرنی ہوتی ہے, پینے میں نیت کرنی ہوتی ہے, بیت الخلاء میں نیت کرنی ہے, کنگھا کرنے میں نیت, تیل ڈالنے میں نیت, لباس بدلنے میں نیت, آنے میں جانے میں, چڑھنے میں اترنے میں, سب میں نیتیں نیتیں نیتیں. لیکن نیت ہے نا, ہر قدم پر نیت کرنی ہے. اگر ثواب کی ہرس ہوگی تو ذہن بن جائے گا, ثواب کی ہرس نہیں تو یہ آپ کے لیے عجیب سا ہوگا کہ یہ ہم نے تو بڑے مطلب کتابیں پڑھی, یہ کیا وہ کیا, یہ نئی نئی باتیں یہ کرتا ہے. اس لیے میں نے پہلے آپ کو بخاری شریف کی پہلی حدیث جس کو محدثین نے ام الاحادیث میں سے شمار کیا ہے, چار حدیثوں کو ام الاحادیث کہا, ان میں سے ایک ہی ہے ام الاحادیث, انما الاعمال بالنیات. یہ بہت ضروری ہے, بغیر نیت کے گزارا ہی نہیں ہے. پانی بھی پینا تو نیت تو کرنی ہوگی کہ بسم اللہ پڑھ کر پیوں گا, تین سانس میں پیوں گا, چوس کر پیوں گا, یہ سنتیں ہیں, اس کی سنتیں ہیں, آداب, بیٹھ کر پیوں گا, عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے پیوں گا. جی ہاں, اگر آپ کو نماز پڑھنی اور زبان سوکھی جا رہی ہے, سخت پیاس لگی ہوئی ہے, تو پانی پی کر جب نماز پڑھیں گے تو تھوڑا سکون ملے گا, تو عبادت پر قوت حاصل ہوئی. تو یوں اس طرح کی چند نیتیں اگر عادت پڑ جائے گی نا تو وہ آپ کو مطلب ہے کہ انشاءاللہ عز و جل نیتوں کا ہجوم ہو جائے گا, مگر اس کے لیے تھوڑا علم ہونا ضروری ہے. اور علم کے لیے مدنی ماحول میں شمولیت بھی ایک بہترین ذریعہ ہے. دینی کتابوں کا مطالعہ, مکتبۃ المدینہ کی ماشاءاللہ ایک سے کتابیں, ان کا مطالعہ کریں گے تو یہ معلومات آپ کو ہوتی رہیں گی. ہماری مکتبۃ المدینہ کی کیسیٹیں اگر سماعت فرمائیں گے, آڈیو ویڈیو, تو انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی بہت ساری معلومات ہوں گی اور زندگی کا مقصد پتہ چلے گا انشاءاللہ. تو مدنی مذاکرے میں علم دین حاصل کروں گا انشاءاللہ, کہتے رہیے برکت کے لیے. تو اول تا آخر شریک رہوں گا, کپڑے یا بدن, سر یا داڑھی کے بال سہلانے, دری سے دھاگے نوچنے, انگلیوں سے کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. تو اس میں یہ کہ دو زانوں یا تحیات پڑھتے ہیں نماز میں, اس کیفیت کو دو زانوں بیٹھنا بولتے ہیں. تو یہ اگر ہو سکے تو حرج بھی نہیں ہے, نہیں بیٹھتا تو کوئی حرج نہیں ہے, کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائے ادب کی نیچے, پھر تھک گیا تو ٹھیک ہے چوکڑی مار لے, پھر اللہ توفیق دے تھکن دور ہو گئی تو پھر دو زانوں ہو جائے. تو جتنا ادب کریں گے اتنا پائیں گے. بعد اب بارہ سے میں نے وہ ملفوظات میں پڑھا تھا, راحت القلوب میں یا فوائد الفواد شریف میں, کہ ایک ظالم اور بہت سخت گناہگار جو حکیم تھا وہ فوت ہو گیا, اس کو خواب میں کسی نے دیکھا, ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ دیکھا میں بڑا گناہگار شخص تھا, بس ایک عمل کام ہے. کیا؟ بولا میں ایک بار اپنے تخت پر بیٹھا تھا, کہ مجھے پڑوس میں سے تلاوت قرآن کی آواز آنے لگی تو میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام پیدا ہوا. میں وہ میرے رب کا کلام پڑھا جا رہا ہوں, میں تخت پہ چڑھا بیٹھا ہوں, میں فوراً تخت سے نیچے اترا, دو زانوں بیٹھا اور کان لگا کر اللہ کا کلام سننے لگا. بس یہ عمل میرے رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا, میری نجات ہو گئی. رحمت حق بہا نمی جویت, اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی. رحمت حق بہا نمی جویت, اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. تو اس لیے ادب تو بہت بہت بڑا مطلب عمل ہے, اور اس کے سبب تو اور بھی بخششوں کی بشارتیں ہیں ادب کے واقعات ہیں اسے, کہ جن سے گناہگاروں کی مغفرتیں ہوئی ہیں, وہ اللہ کی رحمت پر ہے سب. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا, دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا, گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا, خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا, بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. کچھ میرے اپنے لیے بھی مزید نیتیں بڑھا لیتا ہوں. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز الایمان, اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے, میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بلغوا عنی ولو آیا, یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو, کہ پیروی کروں گا, نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی داغ بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی نعمات, نیز علاقہ دورہ برانے کی دعوت, مدرسۃ المدینہ, دار المدینہ, جامعۃ المدینہ, قفل مدینہ وغیرہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران, بلکہ ویسے بھی بیٹھے ہوئے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. کہہ کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. اس کے بعد صلو علی الحبیب کہہ کر خود بھی درود شریف پڑھوں گا, دوسروں کو بھی پڑھاؤں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. آج کے اس مدنی مذاکرے اور اب تک جو میرے پاس نیکیاں ہیں ان پر ملنے والا ثواب, ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بطفیل رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین, کل مسلمات و مسلمین, تمام شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, ائمہ مذاہب اربعہ, ائمہ سلاسل اربعہ, ہمارے غوث اعظم غریب نواز شیخ شہاب الدین سہروردی, خواجہ بہاء الدین نقشبندی, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام غزالی, اعلی حضرت صدر الشریعہ قطب مدینہ, صدر الافاضل مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق, بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق, اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت مختلف اخبارات اور مختلف ٹی وی کے چینلز کے صحافی اور ان اداروں سے متعلق اسلامی بھائی جمعہ ہیں، ان کے درمیان مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سے پہلے بابا وہ صحافت کے شعبے سے متعلق جو سوالات ہمارے پاس ہیں وہ دکھائے یا چلائے جائیں. ایک سوال ذہن میں ابھی اٹھا، ہو سکتا ہے کہ شاید کئیوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہو. جیسا بھی آپ نیکی کی دعوت دے رہے تھے، نیتیں کروا رہے تھے، نیتیں سکھا رہے تھے، پھر نیتیں آپ بیان کر رہے تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی دینی باتیں سیکھنے سکھانے کی باتیں ہوتی ہیں تو ایک سستی اور ایک نیند اور ایک وہ بے چینی کی جیسے کیفیت ہوتی ہے کہ یار یہ کب ختم ہوگا. لیکن اس کے مقابلے میں جہاں جسے ہم بظاہر چٹپٹی باتیں کہتے ہیں یا بہت ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہوں، یوں ہو رہا تو بالکل وہ گرم جوشی کے ساتھ اور آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں اور بڑا دل دماغ سب لگ جاتا ہے، تو آخر یہ جو ہماری جو سچویشن ہے، جو چینجنگ ہے، اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں؟
مریض کو غذا اچھی نہیں لگتی، منہ کڑوا ہو جاتا ہے، دانت چبانے کے اہل نہیں رہتے، میدا اس کو قبول نہیں کرتا، تو اس طرح کے اس کے متوینے کے معاملات ہوتے ہیں مریض کے. تو یہ جسم جب مریض ہوتا ہے تو ایسا درپیش ہوتا ہے اور پھر وہ جسم کا علاج کرتے ہیں، دوائیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو پھر جب علاج ہو جاتا ہے تو صحت بھی مل جاتی ہے بسا اوقات. تو اسی طرح ہم لوگ روحانی امراض میں مبتلا ہیں، تو اس لیے ہم کو یہ روح کی غذائیں جو ہیں نا یہ موافق نہیں آ رہی، تو اس لیے اپنے روحانی امراض کا علاج بہت ضروری ہے، اور افسوس کہ اس کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں.
ابھی آئے تو ہیں یہاں،
نہیں روحانی علاج کا اسپتال برابر میں، اصل مسجد اس وقت ہم آئینے مسجد میں نہیں ہیں، یہ رمضان حال اس کو ہم کہتے ہیں، اس کا نام رکھا ہے، تو یہ آئین مسجد نہیں ہے، یہ فنائے مسجد ہے. تو یہ مسجد میں علاج ہوتا ہے اس کا، پانچوں وقت نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں اس کے لیے، اور نمازیں بھی وہ کہ ہوں نمازیں، فارمولیٹی نہیں، واقعی نماز ہو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. لیکن بہت سارے نمازی ہیں وہ نہیں سدھرتے، تو پتہ چلا کہ نماز ہو بھی تو نماز نا، اب وہ دوا کے نام پر اگر کسی نے ہم کو کوئی رنگین ٹیبلٹ کھلا دی، جیسے ہمارے یہاں تو نقلی دوائیں بھی ملتی ہیں نا، کہ وہ ایک ڈاکٹر بتا رہا تھا کہ وہ ہمارے پاس مریض آیا، اس نے بہت ساری وہ نیند کی گولیاں کھا لی تھی، اس نے مر جانا تھا، اتنا بڑا ڈوز لے لیا تھا، لیکن وہ اس کی جان بچ گئی، اس لیے کہ وہ مرا نہیں، کہ وہ گولیاں نکلی تھی. تو اب اگر نماز صرف فارمولیٹی کی حد تک ہے، پھر ظاہر ہے کہ وہ کہاں ہمیں برائیوں سے بچائیے، تو نماز بھی پڑھی جائے اور نماز ہی پڑھی جائے. تو اس لیے وہ اس کے لیے پھر وضو، طہارت، نماز، تو اس کے پھر وہ جو ظاہر سینکڑوں مسائل ہیں وہ بھی معلوم ہونے چاہیے. پھر نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ بھی درست پڑھا جائے، جب جا کر پھر یہ تو ظاہری، پھر اندر باطنی خوشی و خضوع بھی ہو. تو یہ جب ساری اس کی صفات نماز کی اس میں جمع ہو جائیں گی اور یہ نماز جو ہے وہ شرعی نماز بن جائے گی، تو یہ ضرور برائیوں سے بچائے گی کہ حکم قرآنی ہے. تو پتا چلا کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے. ہم نمازیں پڑھنے کے باوجود اس لیے نہیں بچ پاتے کہ ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتی. ہم غلط ہیں, قرآن غلط نہیں ہے, نماز غلط نہیں ہے, ہمارا پڑھنا غلط ہے. تو بہرحال یہ کہ روحانی امراض کے علاج کے لیے تو مسجد میں پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنی ہوں گی, اور یہ الٹی سیدھی مجبوریاں چلیں گی نہیں. نماز فرض ہے, جماعت واجب ہے. جماعت ترک کرنے کے بے شک اعذار ہیں, عذر ہیں, لیکن وہ عذر ہو بھی تو. عام طور پہ عذر ہوتا نہیں ہے, لوگ بولتے ہیں بنا لیتے کہ یہ عذر ہے, گاہک آ گیا کوئی تو عذر ہو گیا, کوئی ٹیلی فون آ گیا تو ٹیلی فونیا کا مریض پکڑ کے کھڑا ہو گیا, یہ اس کا عذر ہو گیا. جماعت جا رہی ہے اس کو پرواہ نہیں, وہ لگا ہوا کر کے ہنس رہا ہے. تو یہ مجبوری تھوڑی ہے, مجبوریاں ہیں, اس کی الگ فہرست ہے. تو بہرحال یہ کہ ہم سب کو پہلے تو یہ طے کر لینا ہے, اگر علاج مقصود ہے تو, کہ پانچوں وقت پابندی سے با جماعت نماز ادا کرنی. وہ دعوت اسلامی کا سمجھو کہ کہنے کو ایک دوسرا نام یہ مسجد بھرو تحریک. تو مسجدیں بھرنی ہیں. ہم سب اگر نمازی ہو گئے, بچہ نمازی ہو گیا, ملک میں خود بخود امن قائم ہو جائے گا, دنیا میں عالم اسلام میں امن قائم ہو جائے گا. آپ دیکھو مسجدیں ویران پڑی ہیں, کتنی بڑی بڑی عالیشان مسجدیں خالی ہوتی ہیں. بنانے کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ مرکز الاولیاء میں ایک مسجد ہے جس پر کہا جاتا ہے ایک اینٹ پر ایک گولی لگی تھی اور ایک بندہ شہید ہوا تھا. وہ مسجد تو بنا دی مگر پھر نمازی نہ بن پائے. تو اقبال نے اس پر وہ دل جلا کر کہا تھا, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن. بڑے بڑے سیٹ سرمایہ دار پڑھے مسجدیں بنا دیتے ہیں, لیکن ان بیچاروں کو توفیق نہیں ہوتی کہ یہ پانچوں ٹائم وہاں نماز بھی پڑھیں. امام کی تنخواہ بھی دے دیں گے, اس کے اخراجات بھی پیمنٹ کریں گے. بعض اوقات خود بیچارے نماز نہیں پڑھ پاتے. مسجد بنانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے لیکن فرض عین نہیں ہے. نماز پڑھنا فرض عین ہے, اللہ توفیق دے. تو کیا امید رکھوں کہ اگر کل تک کوئی کوتاہی سستی یا کچھ تو آج سے طے ہوا کہ پانچوں وقت نماز ہم نے پڑھنی ٹھیک ہے نا. اگر آج عشاء کی کسی نے نہیں پڑھی تو ابھی وقت بہت ہے, ساری رات پڑھی ہے, اس نے پڑھنی ہے نا. جمعے سے پڑھوں گا نہیں میں. بہت پرانا واقعہ ہے ہمارے نیو کراچی کا, کہ مجھے ایک بار وہ اسلامی بھائی آ کر لے گئے گھر سے کہ تم کو دو جنازے پڑھانے ایک ساتھ. ان میں ایک کا جو تھا وہ عبرت والا یوں تھا کہ پکوڑے والا تھا. اسلامی بھائی نے بتایا کہ ہم نے اس کو وہ نماز کی دعوت دی, انفرادی کوشش کی اس پر. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جمعے سے شروع کروں گا. بیچارے کو جمعہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا, بدھ کو اس کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا. یہ بدھ کو مجھے لے گئے تھے کہ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا, بدھ کو نماز شروع نہیں کر سکا. جمعے سے نماز فرض نہیں ہوگی, وہ تو فرض ہو چکی کبھی کی, بالغ ہوئے نماز فرض ہوگی. جتنی پچھلی ہے ان کا بھی حساب لگا کہ وہ بھی پڑھنی ہے, وہ تاخیر کی توبہ بھی کرنی ہے. تو آج اور ابھی سے نماز ہمیں شروع کرنی ہے, ٹھیک ہے ان شاء اللہ. پھر یہ کہ مزید اچھی صحبت, تو یہ مدنی ماحول دعوت اسلامی کا اپنا عاشقان رسول کی صحبت ملے گی انشاءاللہ, وہ دل کا زنگ اترتا چلا جائے گا اور روحانی امراض بھی انشاءاللہ عزوجل دور ہوں گے, وہ دل بھی لگے گا عبادت میں انشاءاللہ. پھر یہ کہ ہفتہ وار اجتماع میں ریگولر حاضری ہو, مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت ملے. کم از کم تین دن کا مدنی قافلہ ہوتا ہے, کبھی سفر کر کے تو دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے, وہ ملتا کیا. 12 دن کا بھی ہوتا ہے, 30 دن کا, ایک ماہ کا بھی ہوتا ہے, یکمش 12 ماہ, 25 ماہ, ایسے ایک تعداد ہے اپنے یہاں سے بھائیوں کی, 12 ماہ 25 ماہ والے تو ہیں. وقف مدینہ ہماری اصطلاح ہے, انہیں زندگی بھر وہ دعوت اسلامی کو دے دیتے ہیں کہ جس کھونٹے سے چاہے باندھ دے, جہاں چاہو بھیج دو, چاہے ادھر فیضان مدینہ میں رکھ لو, چاہے کہیں اور بھیج دو. یہ بیچارے آتے ہیں جاتے ہیں, سفر کرتے رہتے ہیں, وہ سنتوں کو عام کرتے رہتے ہیں, جذبہ ہوتا ہے. وہ جذبہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، جس کو ملا ملا۔ کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہمت کیجئے، مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ روحانی علاج ہو جائے گا انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى۔ آپ کو اچھی اچھی نیتیں تو پیش کر دیں، وہ مدنی قافلے کی نیت کر لیں، کسی بھی مہینے کوئی تین دن، انشاءاللہ تعالی بہت کچھ علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ فرید بھائی 12 دن کے قافلے کی نیت کر رہے ہیں۔
12 ماہ کی آواز آئی، 12 دن نہیں، 12 دن۔ سبحان اللہ۔
اور اسلامی بھائی،
سبحان اللہ،
3 دن، ماشاءاللہ، 3 دن، ماشاءاللہ،
مرحبا۔ تاریخ بھی اناؤنس کرتے رہیے، تاریخ، کام پکا، تاکہ آپ کو، آپ کا بھی یوں ہو نا کہ آپ کو ہدف رہنا کہ مجھے فلاں دن سفر کرنا ہے اور تیاری کرنی ہے۔ کبھی بھی جائیں گے تو آپ سمجھدار ہیں کہ کوئی سرا ہی نہیں ہوتا اس کا، ماشاءاللہ۔ تاریخ انشاءاللہ۔ ارے میں یار سب کو نیتیں کرتے ہیں کہ سی ڈی تو دیا
سیکھنے سننے کافی نے میں چلو، سننے سیکھنے
جو نیتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کو ایک وی سی ڈی تحفے میں۔
رحمتیں لوٹنے قافلے میں چلو۔
اچھا یہ
اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے سفر، تو میری طرف سے تحفہ آپ کو، میری طرف سے بھی کیا لنگر ہے، رسائل ہے۔ صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلوۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت صاحب، سب سے پہلے تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ہماری اور ہماری طرح بہت سارے لوگوں کی رہنمائی، شرعی رہنمائی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت کچھ باتیں ہیں، میں سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آزادی صحافت کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ صحافت کو آزادی ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے مختلف نقطہ نظر پائے جاتے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک صحافتی آزادی کس قسم کی ہونی چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ وہ اگر مجھے پسند ہیں تو کسی اور کو ناپسند ہوں گی، اور صحافت انتہائی اہم شعبہ ہے جو معاشرے کی نبض پہ بھی ہاتھ رکھتا ہے اور معاشرے کو تبدیل کرنے میں، اچھا کرنے میں، برا کرنے میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کے مدنی مذاکرے بھی ماشاءاللہ ہوتے ہیں، اس میں انتہائی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق انتہائی اہم سوالات بھی ہوتے ہیں، اور یقیناً یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے صحافت۔ تو مدنی مذاکروں میں جو باتیں سامنے آتی ہیں، وہ کس طرح کوڈ ہونی چاہیے، اس کے صحافت پہ کیا اثرات ہونے چاہیے، اور صحافتی آزادی ہونی کس قسم کی چاہیے، ایک تو یہ میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے دہشت گردی بہت عروج پر ہے۔ عروج پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی درمیان میں ایک وقفہ آتا ہے، لیکن پھر ایک دم واقعات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں، وہ کس طرح رپورٹ ہونے چاہیے، اس میں کس طرح کی خبریں سامنے آنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ لاش، اگر لاش کی اس طرح کی تصویر ہے کہ خون ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں کس طرح سے جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، تو وہ اخبارات میں یا میڈیا میں کس طرح رپورٹ ہونے چاہیے کہ جس سے ایک حق نمائندگی بھی ادا ہو اور ہم شرعی قیود اور حدود کے اندر بھی رہیں۔ تو یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔
میرا نام عارف حسین ہاشمی ہے، روزنامہ جنگ گروپ کے ایک دوپہر کے اخبار روزنامہ عوام سے وابستہ ہوں, اسٹاف رپورٹر. باپا کی خدمت میں میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے مدنی مذاکرے سے سننے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ آزادی صحافت کے خلاف ہیں, اس کے متعلق ارشاد فرمائیے کہ آپ کا اس مدنی مذاکرے کے ذریعے جو لوگوں کو جو ذہن میں بات پیدا ہوتی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں.
نکے ان دو سوالات, دو صاحبائیوں کے سوالات میں دو سوال ہیں, ایک آزادی صحافت کا اور دوسرا دہشت گردی کے حوالے سے. آزادی صحافت, دراصل ہر وہ آزادی جو آخرت کی بربادی کا باعث ہو میں اس کے خلاف ہوں, اور ہر مسلمان کو اس کے خلاف ہونا بھی چاہیے. تو اب یہ کہ صحافی جبکہ مسلمان ہے تب تو وہ آزاد ہو ہی نہیں سکتا, تو شریعت کے آگے مطلب یعنی کہ اس کا پابند ہے شریعت کا, اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ پابند ہے. بالفرض مسلمان نہیں ہے, وہ صحافی بھی کسی ملک میں بھی آزاد نہیں ہے, بھلے آپ نعرے لگاتے رہیں ہنگامے کرتے رہیں. کہا کیا آپ کے ملک میں قوانین نہیں ہیں صحافت کے؟ اتنے سارے قوانین ہیں, آپ قانون توڑیں اور آپ کو کوئی پکڑے نہیں وہ الگ بات ہے. قانون تو کوئی سا ملک آپ بتا دیں کہ جس میں کوئی قانون ہی ہے صحافت کا, بالکل یعنی آزادی ہے, تحفظات ہوتے ہیں. تو اس لیے اب آزادی صحافت کے معنی کیا ہے, یہ معنی کون متعین کرے گا؟ کیا اس کا نام آزادی ہے کہ اگر چاہو تو پورے ملک میں آگ لگا دو, چاہو تو کوئی شریف آدمی ہے اس کو ڈیگریڈ کر کے بالکل بیچارے کو رسوا اور ذلیل کر دو, اور جس بگڑے ہوئے گندے کیڑے کو چاہو تو وہ ولایت کا تاج پہنا دو, اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلادے ملا کر. کیا اس کو اگر آزادی کہتے ہیں تو پھر اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ کیا یہ آزادی آخرت بربادی نہیں؟ دراصل صحافت جو ہے نا, حقیقی صحافت وہ ہے دیانت. صحافت نام ہے دیانت کا, صحافت نام ہے امانت کا. ایسے ایسے صحافی ہوئے کہ جنہوں نے مطلب اپنے ملک اور اپنے وطن کا نام روشن کیا اور اسلام کی بھی خدمت کر کے گئے, ان کی عظمت کو سلام. لیکن ہمارے پاس جو صحافی کی ایک تعداد ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ گھر جا جا کر کرید کرتے ہیں, ٹوہ میں پڑھتے ہیں, جبکہ قرآن نے حکم دیا ولا تجسسو, کسی کے گناہ میں, گناہ کی ٹوہ میں مت پڑھو. لیکن وہ طرح طرح کے سوالات کر کے اس کو اگلوا کے اس کے ترکیب بناتے ہیں. کوئی اگر کسی نے جرم کر لیا, گندا کام کر لیا, حالانکہ اس میں چار وہ گواہ ہونے چاہیے زنا میں, چار گواہ وہ بھی عینی شاہد جن کا وہ جن کی فراہمی قریب قریب ناممکن ہے, کہ ایسا کام آدمی چھپ کر ہی کرتا ہے. تو چار چشمدید گواہ جب آ گئے قاضی کے پاس یا خود اس نے اقرار کر لیا تب جا کر وہ زانی ہے, وہ بھی قاضی فیصلہ کرے گا. اگر وہ انکار کر رہا ہے اور کوئی ثبوت نہیں, تو چار گواہ, اب وہ اس پہ بھی قاضی فیصلہ کرے گا کہ یہ چار گواہ بھی گواہی کے معیار پہ پورے اترے ہیں یا نہیں, آنکھوں سے دیکھنے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں ان کو مطلب کروس کوشچن کر کے اسے طے کرے, جب جا کر اس کو زانی قرار دیا جائے گا. تو آج کل جس جس کو وہ زانی لکھے جا رہے ہیں, اور اس میں بھی کوئی بیچارہ اگر مذہبی شخص اگر ملزم ہے, یہ عام طور پر ملزم ہوتا ہے, یہ اس کو زانی قرار دینا تو وہ بہت دیر لگتی ہے, اس میں بالکل اس کی وہ ترتیب وار قسطیں چلتی ہیں, تصویریں چھپتی ہیں فریقین کی, اور ٹھیک ٹھاک ان کو اور ان کے خاندان کو رسوا کیا جاتا ہے. ظاہر کسی کی بیٹی کے بارے میں یہ بات آئے گی, تصویر آئے گی, ان کے خاندان والوں کو کتنوں کو دل کے دورے پڑ جائیں گے. یعنی اپنے اوپر آدمی غور کرے نا، یا اگر میری بہن بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہو تو میں بھلے تہجد گزاروں مجھے صدمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، حالت خراب ہو جائے گی. تو اپنے اوپر آدمی سوچے کہ یہ بھی تو آخر کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے. کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ یہ اس نے ایسا گندا کام کروایا. ٹھیک ہے شہرت ہے لیکن شرعی ثبوت نہیں ہے. تو اب اگر اسی کو آپ صحافت کی آزادی کہتے ہیں تو یہ تو آزادی تو نہیں ہے، یہ تو اپنی قبر میں سانپ اور بچھو جمع کرنے اور اسٹاک کرنے والی بات ہے، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرنے والی بات ہے. تو اصل آزادی وہی ہے صحافت کی کہ حق گو اور بے باک چاپلوسی نہ کرے، کسی بھی پارٹی کا اعلی کار نہ بنے. نہیں بنتے اعلی کار، کوئی اس پارٹی کا اعلی کار ہے، کوئی اس ادارے کا اعلی کار ہے، کوئی کسی سرمایہ دار کا اعلی کار ہے، کوئی کسی کمپنی کو توڑنے کا کام کر رہا ہے، کوئی کسی کمپنی کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے. جو پیسے دے یہ اس کا ہے. اب جو پیسوں کے ہاتھوں جو صحافی بک گیا یا جو اخبار پیسوں کے لیے بک گیا تو آزاد رہا کب؟ وہ تو ہائی پابند کہ جو اس کی پارٹی بولے وہی کرنا ہے. اس نے سیاہ کو سفید بولنا، سفید کو سیاہ بولنا ہے. پارٹی بولتی ہے کہ نہیں لکھ کہ دن ہے، رات کے آدھی رات کو بھی اس کو دن ہی لکھنا پڑے گا، نوٹے کام کر رہے. تو آپ کون سی صحافت کی آزادی چاہتے ہیں؟ صحافت کی آزادی وہ بجا لائے جنہوں نے پاکستان کو آزاد کروا دیا. کہ کروا دیا نا آزاد، ہم تو ٹکڑے کر رہے ہیں، ادھر گھا مارا، ادھر گھا مارا، ادھر گھا مارا. کون کر رہا ہے؟ اخبار ہے جو ایک ملک کو سرخرو کر سکتا ہے، اخبار ہے جو ایک ملک کو ڈیگریڈ کر کے بیڑا غرق کر سکتا ہے. تو اس طرح آپ بہت ذمہ دار اور نازک پوسٹ پر ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی جنبش قلم سے آپ کی آخرت برباد ہو جائے. دیکھو پیٹ تو کتے کا بھی بھر جاتا ہے، بلی بکرے کا بھی بھر جاتا ہے. جس نے پیدا فرمایا وہ ہماری روزی اس کے ذمہ کرم پر ہے، یہ تو یقینی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے وہ روزی دینے والا ہے. ہم یعنی کہ کیوں اپنی قلم کو غلط استعمال کریں اور ہم بولیں کہ ہماری اس پہ روزی ہے. تو روزی تو شراب کھانے والے بولتا ہماری بھی روزی ہے، پھر چور بولے گا میری چوری پر روزی ہے، ڈاکو بولے گا میری ڈکیتی پر روزی ہے، تو یہ کیسے کام چلے گا؟ تو ہمیں تو حلال روزی لینی ہے. اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق روزی لینی ہے. ورنہ جہاں صحافت پر پابندیاں ہیں نا، یعنی کہ زیادہ پابندیاں، قانون تو یہاں بھی ہے، پابندیاں تو یہاں بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی ملک میں صحافت کی آزادی نہیں ہے. وہ سمجھے کہ یہ آزادی ہے وہ الگ بات ہے، آزادی کہیں بھی نہیں ہے، سب جگہ تحفظات ہوتے ہیں. لیکن جہاں عمل ہوتا ہے قانون پر، میں نے ایسے ملک دیکھے ہیں کہ جہاں عمل ہوتا ہے قانون پر. مثال کے طور پر ایک ملک میں، مطلب میں کہیں سے گزر رہا تھا کہ گاڑی میں، تو ایک بہت بڑی عمارت لبے سڑک وہ جلی ہوئی تھی پوری، تو میں چونکا. تو جو گاڑی چلا رہا تھا وہ بہت پرانے سائیں بھائی تھے، وہیں کے یعنی کہ وہیں کام کرتے ہیں پرانے. انہوں نے بولا کہ یہ فلاں دن جل گئی تھی، بڑا نقصان ہوا، لیکن ہمارے اخبار میں یہ چیزیں دی نہیں جاتی جن سے لوگ مشتعل ہو، پتا ہی نہیں، مرڈر ہو جاتے ہیں. وہاں بھی مرڈر ہوتے ہیں، ہر دنیا میں کہاں نہیں ہوتے، قتل ہوتے ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں. اخباروں کی آزادی نہیں ہے تو کوئی اشتعال نہیں ہوتا. ایسے ملکوں میں نہ کبھی ہڑتال کا نام سنا ہے، وہاں کے جو پیدائشی لوگ ہیں وہ ہڑتال کا نام بھی نہیں جانتے ہوں گے کیا ہوتا ہے. نہ احتجاجی جلوس ہوتے ہیں، نہ احتجاجی جلسے نکلتے ہیں، نہ کبھی پتھراؤ، نہ کبھی گھیراؤ، نہ جلاؤ، پورا امن پرسکون زندگی گزر رہی ہے ہمارے یہاں. اب وہ دہشت گردی کا سوال ہے تو میں کہوں کہ دہشت گردی میں آگ میں ایندھن کا کام اخبار بھی کرتے ہیں، یہ کہوں آپ سے. جیسے انہوں نے کہا کہ وہ لاش کی تو یوں تصویر، تو کیا اس سے کوئی لوگ مطلب میں نے کہا جھومتے ہیں، ان کا جذبہ بڑھتا ہے یا حوصلہ پست ہوتا ہے؟ تو دہشت گردی کی خبروں کا جہاں تک تعلق ہے تو دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، آپ دہشت گردی کی خبر چھاپ رہے ہیں، آپ خود سوچیں اس کی بھی کیا نیت کریں گے، نیت کیا کرنی چاہیے آپ بتائیں. اس میں کوئی سی نیکیاں ہو تو پھر ہم بھی مائک پر اعلانات کیا کریں گے. آج اتنے دھماکہ ہوا, اب ذہن اتنا خراب ہو گیا اگر ہم بولے نا کہ ادھر دھماکہ ہوا اور کوئی خاص نہیں نقصان ہوا, دو آدمی مر گئے اور تین زخمی ہوئے, خلاص بول. اور اگر یہ دھماکہ ہوا اور 133 آدمی مرے اور 250 آدمی زخمی ہوئے, تو پھر جو لطف آتا ہے اور جو مطلب یعنی کہ وہ لوگ مرچ مسالے لگا کر باتیں کر, مزے کو مزہ آ جاتا. پھر وہ تصویریں تو کسی کا سر دکھا رہے ہیں, تو کسی کی کٹی ہوئی ٹانگ دکھا رہے ہیں, تو وہ چپکا ہوا ہاتھ دکھا رہے ہیں پنجا کہ وہ دیوار پہ چپکا ہو, سنسنی. یہ آپ بتائیں اس میں کیا ثواب کی نیت کیا ہے ہماری ان خبروں میں, سوائے اس کے کہ لوگوں میں اشتعال بڑھتا ہے. میں ایک بار مکہ مکرمہ میں تھا اور جبل ابی قبیس کے پاس, اس وقت میں مکہ شریف میں شاید وہ حج کے بھرپور حج کے دن تھے اور شاید میں مینا میں تھا, تو اس وقت مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس کے پاس وہ بابو بلال کے سامنے کی طرف دھماکہ ہوا. جی ہاں مکہ مکرمہ دھماکہ ہوا اور کئی افراد اس میں شہید ہو گئے, کئی حجاج شہید ہو گئے, پتہ بھی نہیں چلا کسی, وہ بس رومر وہ لوگوں نے بتایا, پتہ نہیں کتنی صحیح ہوگی کتنی غلط ہوگی کتنا مبالغہ ہوگا. تو وہ ہوا اور بس صفائی ہو گئی, کچھ بھی پتہ نہیں, بالکل ایک چھینٹا بھی نہیں خون کا, آثار نہیں چھوڑا کسی نے, نہ کوئی ہنگامہ نہ کوئی ہڑتال نہ کوئی احتجاج نہ وہ بیان بازیاں نہ وہ گرما گرم مطلب یعنی خبریں, کچھ بھی نہیں, پتا بھی نہیں چلتا. ورنہ پتا چلتا تو پھر یہ فوراً کوئی بولتا کہ بھائی وہ ایرانی تھے, کوئی بولتا وہ تورانی تھے, کوئی بولتا ترکی تھے, کوئی بولتا یہ حکومت نے خود کروایا. آپ کو پتا ہے کہ پھر ہم لوگ سب مبصر تو بنی جاتے ہیں نا, سچ جھوٹ خوف خدا یہ اس کا احساس قائم شروع ہو جاتا. تو بہرحال لیے کہ وہ جو ہونا تھا وہ ہوا. تو اس طرح مطلب کبھی کوئی ایسی وارداتیں ہوتی بھی ہیں نا, تو جن ملکوں میں ہمارے یہاں آزادی صحافت کا جو تصور ہے نا ویسا تصور نہیں ہے, تو وہاں یقین مانے امن بہت قائم ہے. تو میرا اپنا ذہن یہ کہ دہشت گردی کی خبر تو چھاپی نہ جائے کہ اس سے اشتعال بڑھتا ہے. پھر یہ کہ فلاں پارٹی نے یہ کیا, اب وہ پارٹی ہو یا نہ ہو وہ الگ بات ہے, پھر وہ دوسری پارٹی تو پھر یہ برادری, تو دو برادریوں میں جنگ ہو گئی, تو یہ خبر آئی کہ بھائی وہ پٹھانوں نے پنجابیوں پر حملہ کر دیا, تو صاحب وہ پنجابیوں نے بلوچوں پر حملہ کر دیا, تو اس نے اس پر کر دیا, تو صاحب وہ سرائکی والوں نے اس پر حملہ کر دیا, تو اردو والوں نے سندھی والوں پر حملہ کر دیا. اب یہ کیا ہوتا ہے, اس سے جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے دہشت گردی کو ہوا ملتی ہے. یہ اردو والے نے ہم پر کیا ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو, اچھا یہ پٹھان نے ہم پر کیا ہم نہیں چھوڑیں گے. اب یار یہ لسانی فساد, توبہ استغفر اللہ, انہیں اگر لسانی تعصب لیں تو ہم میں سے ایک بھی عربی نہیں ہے اس وقت, اور ہم عربی آقا کا کلمہ پڑھے ہوئے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا ہم عربی کو برا بولیں گے یار, کیا ہماری مت ماری گئی ہے, ہمیں اپنی آخرت کی پرواہ نہیں کہ ہم عربی کو برا بولیں, ہم تو عربی آقا کے تو غلام ہیں, ان پر ایمان لانا تو شرط ہے. تو اس طرح زبان کا تو پھر یہ کہ ہم جن کو مانتے, ہمارے غوث پاک کی زبان کون سی, ہماری اردو یا پنجابی تھی, خواجہ غریب نواز کی زبان کون سی تھی, اردو تھوڑی تھی. تو یوں یہ جھگڑے جو ہیں یہ شیطان نے لڑوا دیا, اور بعد اخبارات ان خبروں کو مرچ مسالے لگا کر اچھی اور یعنی اچھی کیا بری یعنی کہ وہ ہیڈنگز دے کر وہ اٹریکٹیو تصویریں ڈال کر اس طرح چمکاتے ہیں, یہ آپ کو سب پتا ہے. اس سے ایمانداری سے بتائیے کہ ہمارے یہاں دہشت گردیوں کی خبروں کے ذریعے کیا امن قائم ہوگا, آپ خود بتائیے مجھے, یا ان خبروں پر پردہ ڈالنے سے امن قائم ہوگا, اپنے ضمیر پر آپ کے ضمیر پر فیصلہ چھوڑتا ہوں. آپ بولو گے ہمارا اخبار نہیں بکیں گے, پھر وہی پیٹ آ گیا, تو ڈاکو بھی تو پیٹ بھر ہی رہا ہے, ڈاکو ڈکیتی کر کے چور چوری کر کے پیٹ بھر رہا ہے, تو کیا ہم مطلب مسلمانوں کے لڑوا کے پیٹ بھرے.
یہاں اگر میں بابا کچھ عرض کروں کہ صرف یہ مقصد کہ اخبار نہیں بکے گا یہ ایک اپنی جگہ پر ہے, لیکن اخبار کھولا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں تک ہم خبر پہنچائیں, اب جو کچھ شہر میں ہو رہا ہے اس سے لاکھوں عوام آگاہ ہونا چاہتی ہے، خواہ وہ پیپر میڈیا کے ذریعے ہونا چاہے یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہونا چاہے. اب اگر یہ صحافی حضرات کہیں جا کر کسی بھی قسم کی ایسی خبر، اس طرح کہ یہ خبر تو خبر دینی ہے نا، اب ویسے ہی اب ایڈیٹر صاحب ہیں یا جو بھی مالکان ہیں، انہوں نے جو اخبار کھولا ہوا ہے تو انہوں نے کچھ سوچ کے کھولا نا کہ اخبار میں وہ کیا دیں گے، کچھ بھی نہیں دینا ہے تو اخبار کیا نکلے گا. تو جہاں کوئی چوری ہوئی، کہیں ڈکیتی ہوئی، کہیں مطلب دہشت گردی ہوئی، کہیں یہ ہو گیا، کہیں یہ ہو گیا، تو ان سب کی ڈیوٹیاں الگ الگ ہوتی ہیں. ان کا کام ہی وہ خبر لا کر اپنے مطلب کہ وہ ادارے میں دے دینا ہے اور وہ اس کی مطلب کہ بنا کر وہ اس کو چھاپ دیں گے. تو اگر عوام تک خبر نہیں پہنچائیں گے تو پھر اخبار کیا،
پھر لڑیں گے کیسے؟ یہ بھی ہے، خبر ہی نہیں پہنچائیں گے کہ ادھر سندھی کو پنجابی نے مار دیا تو پتا کیسے چلے گا؟ دوسرے سندھیوں کو جو پنجابیوں کو پکڑ پکڑ کے فائر کریں، پتا ہی نہیں چلے گا. ضروری ہے لوگوں کو آگاہ کرنا. اور میں مسلمان، میں تھک گیا ہوں، امت بالکل تباہ ہی کے گڑھے میں تقریباً گر چکی. آپ دیکھیں کتنی پوزیشن کتنی خراب ہو گئی، جس چیز کو پکڑ کے مار ہی رہے. تو یہ کہ اب ٹھیک ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی بیٹھے نا، یہ اہل محبت مجھے تو نظر آ رہے ہیں، اور میری بات سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوگا. وہ ٹھیک ہے اپنے نفس کی مجبوری ہے، اپنے پیٹ کی مجبوری ہے، وہی کریں جو یہ کر رہے ہیں، ایک بات ہے یہ. لیکن میری بات بھی امید ہے ان کی سمجھ میں آ رہی ہے. اگر نہیں سمجھ میں آتی تو میں حاضر ہوں، آپ مجھے فرمائیں کہ اگر میری غلطی ہے تو آپ میری اصلاح فرمائیں. کہ یہ دہشت گردیوں کی خبروں کو یعنی کہ اس طرح چمکانے سے آپ بتائیے امت کا کیا بھلا ہوتا ہے. آپ ان ہڑتالوں کی خبریں چمکانا کہ ادھر اتنی بسیں جل گئیں اور فلاں فریق نے اتنی کاریں جلا دی، اس سے کیا مطلب دین کا فائدہ ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا کیا بھلا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے کون سی مسجدیں آباد ہو جاتی؟ الٹا پھر گھر میں نماز پڑھتے ہیں ڈر کے مارے کہ ہم مسجد میں جائیں گے تو یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے. حالانکہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ڈرتا ہے نہیں آتے. کاروبار کی چھٹیاں، دکانیں چھٹیاں، جو بیچارے ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں وہ بیچارے جو ان کی حالت ہوتی ہے. اور جناب والا جو آئے دن جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس کا جو مین مجھے یہی دہشت گردیاں لگ رہی ہیں. یہ کاریں جل رہی ہیں تو بسیں جل رہی ہیں، املاک جلائی جا رہی ہیں، اربوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو یہ تو کہاں سے آئے گا؟ یہ مہنگائی کے ذریعے ہم سے وصول ہوگا. تو اس میں جو اخبار ایسا کرتا ہے، میں ہر اخبار کو تو نہیں کہتا، نہ ہر صحافی کو کہہ رہا ہوں، جو ایسا کرتا ہے وہ اپنے طور پر سوچے کہ آخر یہ نہیں کہ چلیے خبر دینی ہی تھی، اول تو دینی ہی تھی، اس پر بھی میں یہ نہیں کہوں گا کار ثواب ہے، میرے پاس کوئی اچھی نیت اس میں مستظر ہو نہیں رہی کہ اس میں کوئی اچھی نیت ہے. اگر دینی ہے تو کم از کم آدمی اس طرح تو دے کہ جس میں آگ کو بجھنے کی صورت ہو، بڑھنے کی صورت ہو. نہ تنظیموں کے نام آئے، نہ برادریوں کے نام آئے، نہ مطلب یعنی کہ اس کو وہ کوئی ایسی تصویریں تو بہرحال وہ جسم کی یہ کٹا پھٹا خون کے دھبے اور یہ بہت خطرناک ہوتی ہے آدمی. اب جیسے کہ خودکشی کا تو ہم نے پہلے بھی نام سنا تھا چھوٹے تھے جب، مگر جب بہت بعد میں اخباری آزادی ذرا بڑی نا، جس کو آزادی کہا جاتا ہے، تو پھر وہ تصویریں آئیں تو وہ پنکھے سے بندہ لٹک رہا ہے. اب کتنوں کو خودکشی کا طریقہ معلوم ہو گیا آپ کی اس تصویر چھاپنے سے، ورنہ وہ دریا میں جانا پڑتا تھا ڈبکی مارنے کے لیے، وہ کوئی پکڑ لیتا تھا اور بعضوں کا تو بچ جاتا تھا بندہ. اب پنکھے پر لٹکا دیا، اب میں بولوں اخبار والوں نے لٹکا دیا تو پھر آپ ناراض ہو جائیں گے. اخبار مجھے بھی کیا، اخبار میں دیکھا تو پتا چلا لٹکا ہوا ہے، اس طرح لٹکتے منکے سے آئیڈیا آ گئی. تو طرح طرح کے خودکشی کے طریقے، ڈکیتیوں کے طریقے، دہشت گردیوں کے طریقے، یہ بہت ساری مطلب ہے کہ چیزیں جو ہے نا یہ سیکھنے کو ملتی ہیں. اور یہ میڈیا کے ذریعے، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے پیپر میڈیا ہو، اس کے ذریعے بہت سارے ڈاکو بھی جنم لیتے ہیں. یہ میری باتیں آپ سب سمجھ رہے ہوں گے، ایسے ایسے انداز ان کو سیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن میں ہر اخبار ہر صحافی کو ہدف پہ نہیں لے رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. اور آپ ماشاءاللہ سمجھدار طبقہ ہیں، ہماری قوم کا, اور آپ ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ مہربانی کر کے آپ امت کی خیر خائی کیجئے, بھلائی کا سوچئے, اپنے ملک کی ترقی کا سوچئے. ایسی کوئی خبر نہ ڈالی جائے اخبار میں کہ جس سے ہماری جو قوم ہے وہ تکلیف میں ہے, امت پریشان.
اور بھی اس طرح کے سوالات آپ سے ابھی ہیں ہمارے پاس ویڈیو میں, کچھ آگے بڑھو.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت علامہ الیاس قادری صاحب, میرا نام مختار احمد ہے, میرا تعلق دہلی مساوات کراچی سے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ خودکشی کے حوالے سے اکثر سننے میں یہ آتا ہے کہ خودکشی کی خبریں جو اخبارات میں یا ٹی وی چینلز میں آتی ہیں, آپ اس سے اختلافات رکھتے ہیں. بالآخر اس کی کیا وجوہات ہے اور اس کی مذہب میں کیا گنجائش ہے؟ اس حوالے سے جواب دینا پسند فرمائیں گے.
ضرور انشاءاللہ. بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کیا جب خودکشی کی واردات ہوتی ہے نا دبا دیتے ہیں, اس طرح سورس والے بھی دبا لیتے ہیں, پیسے کھلا کر یا جس طرح بھی خودکشی خبریں دبائی جاتی ہیں. ان میں سے آپ کو پتا ہوگا کہ اخباروں کو بھی رشوتیں ملتی ہیں, خبر نہ چھاپنے کی, خبر چھاپنے کی بھی ملتی ہیں, نہ چھاپنے کی ملتی ہیں. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. تو آخر یہ کہ خودکشی کی خبر یہ کیوں چھپانا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ خودکشی خبر اس لیے چھپانا چاہتے ہیں کہ اس سے وہ پورا خاندان ڈسٹرب ہوتا ہے, رسوا ہوتا ہے, اور بہت باتیں بنتی ہیں, بہت پریشانیاں ہوتی ہیں. تو آپ کو جو پیسے نہ دے اس کی خبر چھاپنے, ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اب ایک تو یہ کہ اس کا خاندان رسوا ہوتا ہے, ذلیل ہوتا ہے, سخت ایزائے مسلم کا باعث ہے. مسلمان کی سخت دل آزاریاں ہوتی ہیں اس میں کہ ایک نے خودکشی کی تو ان بیچاروں کا کیا قصور, کہ ان سب کو اس طرح ہم نے خبر لگا کر ٹینشن میں ڈال دیا. ایک بات, اور سب سے بڑی بات یہ کہ خودکشی کرنے والا جو ہے یہ مسلمان رہتا ہے, کافر نہیں ہو جاتا. جس نے خودکشی کی, حرام فعل کا مرتکب ہوا, بہت غلط کام کیا, گناہگار ہے. اب یہ اللہ تعالی کی مشیت پر ہے کہ اسے سزا دے یا بے حساب بخش دے, کہ اس کی مشیت پر ہے. تو اب ایک مسلمان ہے, خودکشی کے ذریعے وہ فوت ہو گیا. تو اب ہم ان حدیثوں پر نظر کریں کہ جیسے کہ مضامین حدیثوں میں کہ اپنے مردوں کو برا نہ کہو, وہ اپنے اعمال کو پہنچ گئے. ایک حدیث شریف میں کہ اپنے مردوں کو بھلائی کے ساتھ ہی یاد کرو. تو اب اپنے مرے ہوئے کی برائی کو بیان کرنا, یہ آپ مسلمان اس لیے مرض کرو, یہ آپ کے آقا میرے مدنی مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ان کی برائی کو بیان مت کرو. تو اب خودکشی کرنا یہ برائی تھی, انڈر اسٹوڈنٹ جو یہ کر گیا, اب اس کا نام, اس کا جو بھی عطا پتا دے کر ہم نے جو خبر چھاپی, یہ ایک تو یہ کہ اس حدیث شریف کے خلاف ہوا, تو یوں یہ ناجائز ہوا. پھر یہ کہ اگر اس کا خاندان ہے تو اس کی اظہار ثانی اپنی جگہ پر ہوگی بیچاروں کی. تو خودکشی کی خبر اگر چھاپنی ہی ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ نہ نام ہو نہ کوئی پہچان ہو. پہچان سے بھی معاملہ پکڑا جائے گا. جیسے کہ آپ یہ کہیں کہ مثال کے طور پر وہ کھارا در میں ایک شخص نے وہ خودکشی کر لی. اب کھارا در تو میٹھا در تو صدر، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں ان میں جب یہ خبر ہوتی تو خود ہی مشہور ہو چکی ہوتی ہے، بہت سو کو پتا ہوتا ہے، تو یہ ایک طرح کی پہچان ہوئی، چک ہیں، گاؤں ہیں، انہیں پہچان ہو جاتی ہے کہ کوئی خودکشی کرتا ہے نا، سب کو پتا چل جاتا ہے۔ تو اخبار کی وجہ سے جو خبر چک میں تھی وہ پورے شہر میں، پورے ملک میں، نہ جانے کہاں کہاں پہنچ گئی، تو اس لیے اس کی خبر کو مشتہر نہ کیا جائے۔ اب اگر نام نہیں بھی لکھا تو پتہ چل جائے گا، ہاں بھائی وہ باب المدینہ میں مثلا کراچی میں 10 آدمیوں نے خودکشی کر لی مختلف مواقع پر، پتہ نہیں چلے گا، بہت بڑا شہر ہے۔ رہی محلے کی بات کریں گے کہ محلے میں ایک شخص نے خودکشی کر لی، سب کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے نہ نام ہو، نہ علامت ہو، نہ پہچان ہو، اس طرح خودکشی کی خبر چھاپنی جائز ہے۔ مگر ہمارے یہاں تو نام وغیرہ سب ہوتا ہے، اس کا وہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی وہ عشق مجازی میں ناکام ہو گیا تو باپ نے ڈانٹ دیا، تو امتحان میں فیل ہو گیا تو اس کو بہت بڑا مالی خسارہ ہو گیا، بہت بڑا ٹیکس آ گیا اس پر تو ہارٹ فیل ہو گیا، یا اس طرح وہ دل برداشتہ ہو کر اس نے خودکشی کر لی، تو جوا میں ہار گیا تو خودکشی کر لی۔ تو یہ دو پولے کھولی آپ نے، ایک تو جوا میں ہارنے کی پول کھولی، یہ بھی ایک گناہ کا آپ نے اعلان کیا اس کے کہ جواری تھا، دوسرا یہ خودکشی کی، یہ حرام فیل اس نے کیا، دو کام کیا آپ نے۔ تو اس لیے وہ خودکشی کی خبر میں یہ کلام ہے، اور یہ ایک شرعی مسئلہ عرض کر رہا ہوں، مجھے کیا مطلب وہ اخبار سے لینے دینے، میں نے کون سا اخبار نکالنا ہے، میں اخبار نکالتا ہوں یا میرے کوئی یعنی کہ اخبار کی وجہ سے کوئی میرے کاروبار میں کوئی رکاوٹ کھڑی ہو رہی ہے۔ اور خودکشی کی ناکام خبر بھی نہیں چھاپ سکتے ہیں ان مانوں کرو ناموں پہچان کے ساتھ، کیونکہ یہ بھی ایک گناہ کی اس نے کوشش کی تھی۔ اب آپ نے وہ اب غیبت، کیا مردہ کی بھی غیبت ہی ہے وہ جو کی آپ نے خودکشی کی نام دے کر یا پہچان دے کر خبر ڈالی، وہ غیبت ہے۔ اور یہ علماء فرماتے ہیں کہ زندوں کے مقابلے میں، علامہ مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا غالب ارشاد ہے کہ وہ زندہ کے مقابلے مردے کی غیبت زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ مردہ زندہ سے معاف کروایا جا سکتا ہے، یہ مردے سے معاف کیسے کروائیں گے، چلا گیا، تو یہ زیادہ خطرناک ہے۔
مردے کی غیبت سے جو ذہن میں ایک سوال ہوا کہ زندہ کی غیبت جو آپ نے بھی لکھی ہے، غیبت کی دباخیریاں کتاب میں بھی، اور غیبت کی جو آپ نے علت لکھی ہے وہ ہے ایذاء مسلم، کہ اگر ہم کسی مسلمان کی غیبت کرتے ہیں تو اس کو پتا چلے گا کہ اس نے میرے پیٹھ پیچھے میری یہ برائی بیان کی ہے جو کہ حقیقت ہے، تو وہ اس کو برا لگے گا۔ لیکن اب مردہ ایک سے دنیا سے چلا گیا تو اب اس کو ایذا کیسے پہنچے گا اگر ہم اس کے پیچھے اگر اس کو برائی کرتے ہیں، تو مردے کی غیبت کیسے ہوئی؟
اصل وہ پتہ چلے جب بھی گناہ ہوگا، ایسا تھوڑی ہے، پتہ چلے تب تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس سے معافی مانگنی ہے، اور اگر اس کو پتہ نہیں چلا تب بھی غیبت کی توبہ واجب ہے کہ وہ غیبت ہی ہے۔ تو یہ دراصل ایک مسلمان کی حرمت ہے، اس کی عزت۔ تو جیسے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبۃ اللہ شریف کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ مسلمان کی حرمت یعنی مسلمان کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے، تو ایک خودکشی کرنے والا کیا بھی آپ نے اس طرح تعارف کروایا اخبار میں دیا، اس کو ڈیگریڈ کیا نا مرنے کے بعد بھی، تو مرنے کے بعد تو زیادہ اس کو اچھا کہنے کی ضرورت ہے اگر اچھائی ہے تو، ورنہ آدمی خاموش ہے، بولنے کی حاجت نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، بلا شرعی مصلحت کے اس کا تذکرہ نہ کرے، عبرت کے لیے کوئی ایسی نیت ہے عبرت کی اور اس میں واقعی عبرت ہے تب تو بیان کرنے میں حرج نہیں تھی، یا اگر وہ تھا ہی کافر تو کافر کی تو غیبت جن کافر میں وہ ہے مطلب وہ گنجائش اس میں ذمی میں، لیکن اب ذمی دنیا میں کوئی ہے نہیں، اب سارے حربی کافر ہیں، تو ان کی غیبت جائز ہے، مرتد اس کی غیبت جائز ہے، لیکن بات تو مسلمانوں کی ہو رہی ہے نا، ہمارے یہاں خودکشیاں غور کرتے ہیں، مسلمان ہی تو کر رہے ہیں کم و بیش، تو اس لیے کہ وہ اس کی نہیں چھاپ سکتا، کوئی غیر مسلم کی اگر ہوئی تو اس کا چھاپ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ واقعی وہ غیر مسلم ہمیں کنفرم معلوم ہے ٹھیک، لیکن پاکستان میں تو اس کا چانس کم ہے. تو ناکام واردات کی بھی نہیں چھاپ سکتے کہ ناکام میں اس کے گناہ کی ہبت اس کی نا کہ اس نے ناکام کوشش کی اور ناکام ہو گیا ہو. تو اس کو بھی نہ چھاپا جائے کہ اس میں بھی وہ بیچارہ ذرا ڈیگریڈ ہی ہوگا. جن کو نہیں پتا تھا ان کو پتا چلے گا، ان کی نظر میں امیج گرے گا ایک مسلمان کا کہ اب یہ ناکام ہو گیا. تو تقریباً ناکام جو ہے نا وہ ان میں اکثریت توبہ کر لیتی ہوگی، گھبرا جاتے ہوں گے کہ یار اچھا ہوا بچ گئے، اس کو سمجھو کہ مہلت مل گئی توبہ کی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی النبی
صلی اللہ تعالی علی محمد. یعنی آپ کی ساری باتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اخبار کی خبر بنانے والے، چھاپنے والے، نکالنے والے، خبر لینے والے، ان سب کو گویا کہ مسلمان کی عزت حرمت ان سب کا لحاظ رکھنا لازمی ہے،
فرض.
اس کو سامنے
رکھ اعلی حضرت نے فتح رجم لکھا کہ مسلمان کی خیر خواہی فرض ہے. صلو علی النبی
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں نے کہا میڈیا سے آپ کافی ناراض لگتے ہیں، میڈیا کا جو بھی ایک صحافی ہوتا ہے، ایک رپورٹر ہوتا ہے، وہ اپنی جان خطرے میں رکھ کے کہیں بھی جاتا ہے، وہاں پہ جا کے رپورٹنگ کرتا ہے، چاہے وہ خودکشی کی ہو چاہے قتل کی ہو. تو اس کی نیت، اگر آپ نے بات کی نیت صحیح ہونی چاہیے، تو ہماری تو نیت ایک صحیح ہوتی ہے کہ ہم اس کو ایک معاشرے میں بھلائی کے لیے کریں کہ کوئی اور دوسرا اس طرف نہ جائے. کہ اس جیسے فرض کریں ہم کسی کی رپورٹنگ کرتے ہیں، کسی کے گھر کا بھی ہم دکھاتے ہیں ماحول، کے ایک کے مرنے سے اس کے پورے خاندان پہ اثر پڑتا ہے. تو آئندہ کوئی اور شخص نہ کرے. اگر ہم ماضی میں بھی بات کریں، آپ کہتے ہیں کہ میڈیا میں اس طرح کی خبریں نہیں ہونی چاہیے، جو آپ کا ایک نظریہ ہے اس طرح کی خبریں نہیں ہونی چاہیے. تو ماضی میں بھی جب جنگیں ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں بھی اس جنگوں کے حوالے سے جو لوگ شہید ہوتے تھے اس میں، جو زخمی ہوتے تھے ان کے حوالے سے بھی ان کے گھر والوں کو اطلاع دی جاتی تھی. تو اس وقت پرنٹ میڈیا نہیں تھا یا الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، لوگوں کے ذریعے اطلاع دی جاتی تھی. تو آج وہ اطلاع کا ذریعہ ایک اخبار بن گیا ہے، ایک میڈیا بن گیا ہے، اور لوگ اسی کے ذریعے جاننا چاہتے ہیں. اس کو کیسے ہم چینج کر سکتے ہیں؟
میں بہت ناراض ہوں صحافیوں سے. اللہ اللہ، میں نے آپ کو یار گلے لگایا، کانا پیش کیا، جامع مدینہ پلایا، پھر بھی میں ناراض ہوں. میں آپ کا اپنا ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں. آپ سے محبت نہ ہوتی، آپ سے انسیت نہ ہوتی، تو ہم مل کر بیٹھتے کھائے ہو. ہم تو مل جل کر اپنی آخرت کی بھلائیوں کے لیے جمع ہوئے ہیں. وہ جو آپ نے ان کو اخباروں سے ملایا، وہ معاف کیجئے، وہ جہادوں سے ملایا نا، وہ شہید ہوتے تھے. اس کو اور یہ موجودہ جو یہ خودکشیاں ہیں نا، یہ ایک چیز نہیں ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. شہادت تو اللہ ہم کو بھی نصیب کرے. اگر نعوذ باللہ میرے منہ سے نکلتا کہ ہمیں خودکشی اللہ نصیب کرے، تو آپ استغفر اللہ کرتے بھی. تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ شہیدوں کی خبریں ہیں، یا ویسے ہی اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بندہ فوت ہو جاتا ہے، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، یا ہاسپٹل میں بیچارہ کئی روز رہ کر مر جاتا ہے، تب بھی ان کے عزیزوں کو اطلاع تو کی ہی جاتی ہے. تو اطلاع کرنے سے کہاں اختلاف کیا میں نے، نہ خبر چھاپنے سے اختلاف کیا ہے میں نے. میں نے یہ کہا نا، خودکشی کی خبر تو چھاپ سکتے ہیں، چھاپ سکتے ہیں، لیکن صورت وہی ہوگی کہ نام اور پہچان نہ ہو. میں نے آپ کو دعوت دی نا، اپنے طور پر جو بھی یا چینلز سے متعلق ہیں، اخباروں سے متعلق ہیں، اللہ نہ کرے کہ آپ میں سے کسی کے گھر میں یہ آزمائش آ جائے، اور گھر کا کوئی فرد اللہ نہ کرے خودکشی کر بیٹھے، تب وہ کہاں سے نیتیں لائیں گے؟ کیا کوئی ایڈیٹر یہ دے گا کہ میرے ابو نے خودکشی کر لی، یا میری بیٹی نے عشق میں ناکام ہو کر خودکشی کر لی؟ آپ ایمانداری سے بتائیے، دے گا؟ اب پھر بھی میں صحافی سے ناراض ہوں. جب آپ خود اپنی یہ خبر لانا، چھاپنا، چینلز پر اس کو ہائی لائٹ کرنا پسند نہیں کرتے، تو کیا آپ کو یہ نہیں پتا مومن کی تعریف؟ کہ مومن وہ ہے کہ یہ جو بات اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے. تو رات جان کو خطرے میں ڈالنا تو یہ کوئی یہ دلیل نہیں ہے. تو کیا ڈاکو جان خطرے میں نہیں ڈالتا کیا؟ آئے دن تو مارے جاتے ہیں ڈاکو. یا دہشت گرد کیا اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالتا؟ آئے دن تو مارے جاتے ہیں. تو جان کو خطرے میں ڈالنا یہ کوئی معیار نہیں ہے جواز کا، بلکہ بعض اوقات تو جان کو خطرے میں ڈالنا ناجائز اور حرام ہوتا ہے. وہ جیسے کہ قرآن کریم میں ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو، ایسے تھوڑی. تو وہ جو خودکشی کر رہے تھے اپنے ہاتھوں جان ہلاک کر ہی رہا ہے نا، حرام ہے نا اس کے لیے اس طرح کر رہا. تو اس لیے وہ صحافی اگر ایسا کرتے ہیں جو اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پیٹ کے لیے کرتے ہیں، پولیس والوں کی بھی جانیں خطرے میں ہی ہوتی ہیں، مار ڈال ان کو بھی مار ہی ڈالتے ہیں نا لوگ، لیکن یہ ڈیوٹی کرتے ہیں. اچھا جتنے یہ گارڈز ہوتے ہیں ان سب کی جانیں خطرے میں ہوتی ہیں. ابھی سیاہ چین میں کتنے فوجی دب گئے برف کے تودے کے تحت.
یا میرے مولا، یا میرے مولا، مولا یا میرے مولا، یا میرے مولا، مولا یا میرے مولا، یا میرے مولا، یا میرے مولا، یا میرے مولا، یا
آخر
اس کی خبر بھی تو دی نا،
اس میں کوئی
خبر دی نا،
اس میں کوئی مسئلہ نہیں.
شہادت کی خبر دی، دبنے کی خبر دی، تودا لے کر نکل گئے اس کی خبر دی، ان کے گھر والوں کو خبر دی، ان کے ناموں کے فہری چھاپی، یہ ساری خبریں دی نا. وہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں ہم تو شہیدوں کی اور اس طرح کی جو خبریں ہم تو اخبار کے ذریعے پہنچاتے ہیں، تو 11 سیکٹر میں جو کچھ واقعات ہوئے تو اس کی خبریں تو چھاپی گئی.
اس میں کوئی، ہم نے مدنی چینل پر دعائیں مانگی مسلمان جو ان میں شہید ہوئے ان کے لیے. تو یہ اس سے نہ اشتعال بڑھتا ہے نہ فضا. تو یہ ایک قدرتی آفت تھی کہ برف کا تودا گرا اور یہ بیچارے بہ گئے. لیکن یہ جو ہاتھوں جو ہے نا خود کردارا علاج نیست، یہ خود کردارا کا جبکہ علاج ہی نہیں ہے، تو ہم اس کو اس کے ذریعے جو اشتعال بڑھتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. اب کسی نے میمن قوم کو کھڑے ہو کر گالی دے دی کہ میمن قوم ایسی، میں میمن. اب مجھے کسی نے بتایا کہ وہ فلاں نے ادھر کھڑے ہو کر میمن قوم کو گالی دی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ مجھے خوشی تو نہیں ہوگی، مجھے رنج ہی ہوگا نا کہ ہماری قوم کو، ساری قوم کو یار اس نے گالی دی. تو آپ یہ نہ بتاتے تو مجھے اچھا تھا نا، خامہ کے ٹینشن میں ڈالا اور پھر میں مطلب یعنی کہ موقع کی تلاش میں رہوں کہ میں بھی اس کو جانتا ہوں دیکھتا ہوں. یہ کام اگر جو اخبار ایسا کرتے ہیں وہ مہربانی کر کے نہ کریں. باقی فی نفسے ہی اخبار کو میں غلط نہیں کہہ رہا، بعض اوقات بہت اچھی خبریں بھی ہوتی ہیں، بڑے قوم کی بھی خبریں ہوتی ہیں اس میں. میں نے کہا یہ ایک ملک کو تیرا بھی دیتے ہیں، یہ قوم کو اٹھا بھی لیتے ہیں، قوم کو پچھاڑ بھی دیتے ہیں اخبارات جو. تو آپ اچھا کام کریں اللہ کی رضا کے لیے، شریعت کے دائرے میں رہ کر جو کر سکتے ہیں وہ کریں. میں تو مسلمان سے بات کر رہا ہوں، میں اس صحافی سے ضرور ناراض ہوں، تو میری ناراضی اس کا کیا بگاڑ لے گی سمجھے، کہ جو مطلب شریعت کی حدود توڑتا ہے، اور جو شریعت کی حدود توڑتا ہے خود اس کو بھی اپنے آپ سے ناراض ہونا چاہیے کہ میں غلط کر رہا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت صاحب، میرا نام ڈاکٹر فہیم دانش ہے اور روزنامہ جرت سے میرا تعلق ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے آج ہمارے لیے ایک موقع رکھا کہ ہم آپ سے بالمشافہ ملاقات بھی کر سکیں اور جو اپنی تشنگی ہے اس کو بھی دور کر سکیں. چونکہ اس سے قبل ہماری ایک نشست جناب محترم محمد عمران عطاری صاحب دامت برکات العالیہ سے ہو چکی تھی اور اس میں کچھ چیزیں باقی تھیں اور ہمیں بڑی شدت سے اس بات کا انتظار تھا جو کہ آج آپ نے یہاں پر پوری کی اور ہمیں آپ سے بالمشافہ ملاقات کے ساتھ ساتھ آپ کا دیدار بھی عطا ہوا کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھ کے اور آپ کو سن سکیں. ابھی بہت ساری باتیں آپ نے کی ہیں اور یقیناً ان باتوں سے ہمیں متفق بھی ہونا ہے، لیکن کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جو ہمارے اخبارات اور چینل کی ریکوائرمنٹ ہوا کرتی ہیں کہ جس کو دینا اور چھاپنا وہ ہماری مجبوری اور ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے۔ میں تھوڑا سا آؤں گا کرپشن کی جانب کہ ہمارے ہاں ملک کے اندر جو نظام ہے وہ مختلف محکمے کے ماتحت چل رہا ہے، اور ان محکموں میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری کرپشن وہاں پر ہمارے سامنے آتی ہیں، دیگر کرپشن دیگر پولیس کے اور دیگر محکمے اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ میں مثال صرف خالی ان کی دے رہا ہوں کہ جو انتہائی محترم بھی ہیں اور انتہائی ضروری بھی ہیں، جس کو اسلام میں بھی بڑی اہمیت حاصل ہے، چونکہ ہمارے ہاں ایجوکیشن اور ہیلتھ یہ دونوں چیزیں جو ہیں بہت زیادہ اہم ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے اندر کرپشن بہت زیادہ ہو جائے، میں اس میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے وہ انتہائی مختلف ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹر ڈیوٹی پر ہے وہ اپنے ماتحت کو دواؤں کی بڑی پرچی بھاری لکھ کے دے دیتا ہے، وہ دوائیں جا کے وہاں سے اسٹور جو ان کا اپنا ہے وہاں سے لے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ دوائیں باہر میڈیکل اسٹور میں بک جاتی ہیں۔ یہ پورا گروپ، کئی گروپ جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی دیگر چیزیں تقریباً کم و بیش تمام ہاسپٹل میں اور تمام جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں چل رہی ہے۔ اچھا، اب ہم چونکہ صحافی آنا ایک پیشے سے وابستہ ہیں اور ہم اس نیت کو لے کر آگے چلتے ہیں کہ جس کے اندر یہ حدیث مبارکہ کہ اگر تم کوئی برائی دیکھو تو اس کو طاقت سے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر تم میں طاقت سے روکنے کی ہمت نہیں ہے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو کم و بیش اپنے دل میں اس کے مبارک اس کے خلاف ضرور سوچو۔ اب ہمارے پاس جو قلم ہے وہ ہمارا ہتھیار ہے۔ میں آپ سے صرف خالی یہ چاہوں گا کہ ان سارے معاملات کو ہم شرعی طور کے پر کس طریقے سے دیکھیں، اور ان تمام جو بدعنوانی جو کرپشن ہے اس کو روکنے کے لیے صحافی اپنا کیا کردار ادا کریں، چونکہ جب تک یہ چیزیں اخبار میں نہیں آتی اس وقت تک کرپشن سے لوگوں کی آگاہی نہیں ہوتی، اور جب تک کہ ہم یہ آگاہی نہیں کریں گے اس وقت تک اس کرپشن کو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔
یہ بہت ہی آپ نے معلوماتی اور وہ ہلا دینے والی معلومات میں نے فراہم کی، واقعی ایسا ہوتا ہے، اور ان بدعنوانیوں کے خلاف مدنی مذاکروں میں آئے دن الحمدللہ ہم بولتے ہیں، مدنی مکالمے ہوتے ہیں اس میں بولتے ہیں۔ تو اس طرح اگر کوئی ادارہ کرتا ہے تو اس کے خلاف قلم چلانا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کار ثواب ہے، مگر ہو 100% پرفیکٹ۔ رہا یہ کہ کسی فرد کا نام لے کر تو اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی جواز کی صورتیں ہیں کہ جو ایسا کرتا ہے، تو اگر نیت یہ ہے کہ تاکہ لوگ اس کو پہچانے اور اس سے بچیں تو اس کا نام لے کر بھی اس پر اخبار بے شک لکھے، اخبار لکھے، آپس میں ایک دوسرے کو زبان سے سمجھائیں کہ اس سے بچو، کیونکہ حدیث پاک میں کہ فاجر کو مشہور کرو، اس کا ذکر اس بات کے ساتھ کرو جو اس میں ہے، ورنہ لوگ اسے کیسے پہچانیں گے، اس مضمون کی حدیث ہے۔ تو یہ آپ کی مطلب اسی میں کہ واقعی ہمارے ادارے ایک سے ایک ادارے، یعنی کہ ایسا کون سا ادارہ کہ جس میں کرپشن نہیں ہے، تقریباً اداروں میں یہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر فرد برا نہیں ہوتا، اس کی تو ایسی ایسی مطلب معلومات اسلام بھائی دیتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں، یہ اسپتالوں کی تو کہ چھوٹا بیچارہ اگر کوئی انجیکشن دینا بھی چاہتا نا کسی کو کہ بھائی یہ مریض پر اس کو رحم آ گیا تو اوپر سے فون آتا ہے کہ یہ مت دینا، 25,000 کا ہے 50,000 کا ہے، سائڈوں پہ پار ہو جاتے ہیں، تم پتہ ہے مجھے۔ اور یہ واقعی اس کو ہائی لائٹ کرنا بھی چاہیے، کار ثواب ہے اچھی نیت ہو تو، جبکہ یقینی معلومات ہو کسی فرد کے بارے میں کہ وہ کرپٹڈ ہے، ہوتے ہیں مطلب بعض اوقات وزرا ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، بعض اوقات بڑا ہتھے چڑھ جاتا ہے، یہ پھر چھوڑتے نہیں اس کو، خبر لیتے ہیں، بڑے سیاسی لیڈر ہتھے چڑھ جاتے ہیں، ان کو بے نقاب کرتے ہیں، لیکن بس بات وہی ہے کہ بالکل پرفیکٹ جو معلوم ہے، اور واقعی یہ غور کر لے کہ اس کو ہم یعنی کہ یہ اچھالیں گے تو لوگ اس کے شر سے بچیں، نجات ملے، تو ورنہ اخبار بیچنے کے لیے نہیں کہ صرف میرا اخبار بکے گا، تھوڑی چٹپٹی خبر ہو تو نہیں۔ انما الاعمال بالنیات. بس مسلمان ہیں, ہمیں ہر قدم پر اسلام کے ساتھ ساتھ چلنا ہے, شریعت کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. ہم اپنی مطلب ہے کہ وہ اپنے اجتہاد سے شریعت کو پیچھے چلا لیں, یہ نہیں ہو سکے گا. ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا ہے.
اس کے لیے آپ کیا ارشاد فرما دیں؟ جیسا کے طور پہ ابھی اتنے سارے ہمارے صحافی ہیں, اس سے پہلے جیسا بھی آپ نے پچھلی ہماری ملاقات کا آپ نے حوالہ دیا, بہت سارے سوالات پیدا ہوتے. ظاہر ہے کہ ابھی آج کے ابھی تقریباً بج بھی کافی گیا ہے نا, تو آج چیز جیسے کہ ایک یہ نشست کے اندر ہم کو اپنے سارے کے سارے مسائل کا حل تو نکالنے سے رہے. آئے دن ہمارے صحافی کو یا جو بھی پیپر یا الیکٹرانک میڈیا سے متعلق ہے, آئے دن انہیں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. ایک پرانا مسئلہ تھا اس کا حل نکل آیا, لیکن کوئی نیا مسئلہ آیا تو کیا اس کو پرانے مسئلے پر ہی قیاس کر کے اس نئے مسئلے کا ہی حل نکالے گا؟ اس ہر طب یوں تو ہر طبقے کے لیے یہ ہونا چاہیے, لیکن اب چونکہ صحافی اسلامی بھائیوں سے ہماری بات چیت ہے, تو یہ بتائیے کہ ایک صحافی کو اپنے پیشے کو درست طریقے سے کرنے کے لیے ایک کیا ایک پراپر طریقہ اختیار کر لینا چاہیے کہ اس سے اس کو اتنا اطمینان قلب ہو جائے کہ یار اب میں جو کچھ کر رہا ہوں نا انشاءاللہ عز و جل قبر و آخرت میں میری گرفت نہیں ہوگی.
اللہ اللہ, اس میں تو دیکھو علم دین کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. علم دین ضروری ہے. اگر علم دین نہیں ہوگا نا تو جس کو یہ سمجھ رہا ہے نا صحیح, وہ جیسے ابھی مفتی صاحب نے توجہ دلائی کہ وہ جائیں گے تو وہ بھائی بینچ یوں تو وہ فرش یوں تو وہ قیاس کر لیں گے کہ ہاں یار یہ جو پرنسپل ہے نا یہ اس کا کارنامہ ہے, یا جو ڈائریکٹر ہے اس کا کارنامہ ہے. یہ نہیں, قیاس سے نہیں ہوا. اس میں مطلب یعنی کہ پرفیکٹ اور 100% درست معلوم, اس کی تحقیق و پکی کہ یہ اس کا ذمہ دار کون ہے یا کون ہے, پھر ان کا نام ہائی لائٹ ہو. اور یہ ساری تحقیقات کے لیے علم دین کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ وہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر دے. تو اب یہ اخبار میں عام طور پہ تحقیق کا کوئی نظام پروپر نہیں ہوتا. اس میں بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں تحقیق کی حاجت نہیں ہوتی, خاص وہ ایسی چھوٹی موٹی خبریں بہت ہوتی ہیں کہ جن میں کسی کی نہ عزت داؤ پہ لگتی ہے, نہ کوئی ادارہ بدنام ہوتا ہے, نہ کوئی انجمن, نہ تنظیم, نہ سیاسی پارٹی, نہ گورنمنٹ, وہ ایک مطلب معمولی خبریں ہوتی ہیں. تو اس میں تو زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن جہاں کسی مسلمان کی عزت کا معاملہ ہے وہاں پوری 100% تحقیق ضروری ہے. اسی طرح کسی ادارے کا معاملہ ہے وہاں بھی 100% تحقیق ہو, ورنہ وہ ادارے اگر وہ غلط خبر ہوئی ادارہ بیچارہ ادارے والے بیکار بدنام ہوں گے, یہ دل آزاری ہوگی. اور ایزا مسلم جو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, تو اس لیے یوں ہے بڑا ان کا شعبہ جو ہے یہ بہت نازک ہے. اچھا اب یہ اگر پھٹا پھٹ یہ سب ترکیبیں نہیں بنا کر دیں گے تو ان کی نوکری چلے گی نہیں, فارغ کر دیں گے یہ پھونک پھونک کے قدم اٹھائیں گے. تو اب یہ کہ سارا جو نظام جو ہے نا یہ پورے نظام کو بدلنا ہوا. تو ایک تو یہ کہ جیسے کہ کسی عالم سے مربوط رہے, اگر صحافی خود عالم ہے واقعی پھر تو مرحبا, ورنہ عالم سے مربوط رہے اور اس سے وقتاً فوقتاً ہدایات لیتا رہے. اب جیسے دارالافتاء اہل سنت یہ آپ کا اپنا ہے, یہ کوئی آپ سے پائی پیسہ نہیں مانگتا, تو ان حضرات سے آپ رابطہ رکھیں, ان سے پوچھ کر آپ اپنا کام کریں. ایک صورت یہ بھی ہے. اسی طرح جو اخبار کا ایڈیٹر ہو جیسے, اس کی تو بہت ذمہ داری ہے, وہ تو لازم ہے کہ وہ علم دین کے حوالے سے بہت مضبوط ہو اور خوف خدا رکھنے والا ہو, ورنہ تو کیا سے کیا کرتا رہے گا اور ہو ہی رہا ہے. تو یا تو خود عالم ہو یا پھر کسی عالم و مفتی کے کانٹیکٹ میں ہو اور ہر خبر اس عالم کی نظر سے گزارے, بے شک اس کو مطلب ہے تنخواہ پر ترکیب بنا لے, کوئی بھی ایسی صورت بنا لے کہ جس سے وہ یہ جتنی بھی کم از کم جو کرائمز رپورٹ ہے جو ہے نا, یہ عام طور پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کافی تحقیق طلب ہوتی ہے, کئی بار کسی ملزم کو مجرم قرار دے دیتے ہیں. ملزم اور مجرم میں بڑا فرق ہے, ٹھیک ہے نا. ملزم ہو جس پہ الزام آیا, مجرم ہو جس کا جرم ثابت ہوا. تو اب یہ کہ اس میں بہت تحقیق کی حاجت ہوتی ہے, اور اس میں اگر وہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بالکل یعنی کہ بہت ریگریٹ کیا, بہت اس کو رگڑا لگایا اور آخر کار باعزت بری ہو گیا, یہ ہو جاتا ہے, یہ آپ کو سب پتا ہوتا ہے. تو اس لیے ایسے معاملات میں علماء سے ضرور دیکھیں, چاہے وہ چور کی خبر ہو, چاہے ڈاکو کی خبر ہو, چاہے پولیس نے پکڑا ہو, ان کو بھی فکر دینا ہوتا ہے. اب وہ پارٹی چیلنج کر رہی ہے کہ اگر اتنے گھنٹے میں ہم کو قاتل نہیں ملا تو یہ تو اب یہ بھیا آلے بولے مالا پکڑ ہی لیتے نہیں, اٹھا کے پیش کر دیتے گے, یہ لو ایک مجرم کو پکڑ, اخباروں میں چمک گئی خبر, اس کو پتا بھی نہیں کہ ہوا کیا تھا. ایسے کئی جیلوں میں بےچارے صاحب بھائی جاتے ہیں نا, پتا چلتا ہے جیلوں میں پڑے ہوتے, ایسا رحم آتا ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. کہ گھروں میں ماں مر جاتی ہے, کسی کی بیوی مر جاتی ہے, کسی کا بچہ مر, اس کو پتا ہی نہیں ہوتا کچھ, اور جرم تو کچھ بھی نہیں, یہی بس پکڑ کے لے گئے تھے کسی کے بدلے میں اور ڈال کے بھول گئے. یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا آپ بتائیے. اب اس میں بھی اب آپ کہیں گے پولیس والوں, بھائی ہر پولیس برا نہیں ہے, لیکن تو کون کر رہا ہے, پولیس کر رہے ہیں نا, اسی طرح اخبار بھی کر رہے ہیں طرح طرح کے جو غلط کام. تو اس لیے پولیس کو بھی صحیح ہونا چاہیے, اخبار کو بھی صحیح ہونا چاہیے, ہمارے قانونی اداروں کو بھی دیانت داری سے کام کرنا چاہیے, ہر ادارے کو دیانت داری سے کام کرنا چاہیے. ہماری مطلب ہمارا یہی پیغام ہے, ہم کبھی پولیس والوں کی بھی اسی طرح تفہیم کرتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ مظلوموں کی بہت آہیں لیتے ہیں, ایسا بیچاروں کو مارتے ہیں بے قصور پکڑ کے وہ اندر ڈال کر اپنے ٹارچر سیل میں لے جاتے ہیں اور مارتے ہیں بیچاروں. اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے کام کرتے ہیں. تو جو غلط کرتا ہے ابھی ٹھیک ہے, اس کی جان ہے اور اس کی صحت ہے, لیکن تقریباً جو میری زندگی گزری نا, میں نے دیکھے ایسے لوگ ظلم کرنے والے, وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہتے. میں نے ایسے تو جوانوں کو بہت بری موت مرتے دیکھا, کبھی دیکھا ہے کبھی قریب سے سنا ہے کہ یہ اس طرح ہو گیا, یہ جنازہ آتا ہے, یہ جو ظلم جو ہے نا, یہ اندھیرا بہت جلدی اندھیری قبر میں جھونک دیتا ہے آدمی کو, قیامت کے لیے اندھیرا ہے. اب وہ ظلم ہو چاہے تلوار سے ہو, چاہے تیر سے ہو, چاہے بلیٹ سے ہو, چاہے بم سے ہو, چاہے قلم سے ہو, چاہے زبان سے, ظلم ظلم, جیسا ظلم ویسا اس کا انجام. تو اس لیے آپ کے ذریعے بس آپ کے قلم سے کسی پر ظلم نہ ہو جائے. جیسے ظلم تو ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات وہ بے قصور کو پکڑ لیا اور وہ اس کی خبر وہ مشتہر ہو گئی اور آپ نے اس کو کھو بھی, تو وہ اب پورا خاندان جو اس کا برباد ہوا پڑا اس خبر کی وجہ سے, خوار ہوا پڑا بیچارہ. آپ بتائیے یار یہ ظلم نہیں ہے, اپنے اوپر ہوتا تو کیسا لگتا. بلکہ مسلمان تو وہ ہے کہ دوسرے مسلمان کی جان مال عزت آبرو کا محافظ ہو, لیکن آج مسلمان مسلمان کی جان مال عزت آبرو کے در پہ ہے. مسلمان کو مسلمان آج کل ڈیگریڈ کر رہا ہے, بدنام کر رہا ہے, رسوا کر رہا ہے, ذلیل کر رہا ہے. یہ اخبارات بھی چلانے والے غالب اکثریت ہمارے ملک میں تو مسلمان ہوئی کیے, ایک دوسرے کو کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں کر رہے ہیں, جو نہیں کر رہے نہیں کر رہے. میں تو ہر ایک کو تو بول ہی نہیں رہا, میں غلط کو تو غلط نہیں بھی بولوں گا تو وہ غلط ہی رہے گا. میں تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے صحافی صاحب بھائیوں, میں آپ کی بھلائی کا چاہنے والا ہوں, میں آپ کو مسجد میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں سب کو نمازی دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوں, وہ آپ سب کو سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر دیکھنے کا آرزو مند ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قلم سے ہمارے ملک پاکستان کی بھی خدمت ہو اور ہمارے دین اسلام کی بھی خدمت ہو. مسلمانوں کا گراف اونچا ہے, آج دیکھیں مسلمان کتنا ذلیل ہو رہا ہے, کیا کریں. تو یہ اس میں ہماری میڈیا کا بھی تو تھوڑا بہت حصہ ہے یا نہیں ہے, ایسی خبروں کو اچھال 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 کر پوری دنیا میں ہمارے ملک کو بالکل یعنی کہ ڈیگریڈ کر دیا. حالانکہ ہمارا ملک ایسا نہیں ہے, حیرت ہو جائے گی آپ کو کہ الحمدللہ پاکستان کا ہر فرد برا نہیں ہے, اگرچہ لوگ برا سمجھتے ہیں, ان کی غلطی ہے, پاکستان کیسے کرنا میں انجام دے رہا ہے. ہمارا وطن ہے, الحمدللہ ہمیں اپنی وطن وطن سے محبت ہے. مدنی باہر سناؤ ان کی طبیعت باہر میں آ جائے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک پاکستان کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے کم و بیش 175 ممالک میں پہنچ چکا ہے اور کئی ممالک میں اسلامی بھائیوں کی زندگی میں ایک زبردست تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے. پچھلے دنوں یو کے شہر بریڈ فورڈ کے اندر ایک ایسا شخص جو کہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث تھا اور اس طرح کے کام اس نے کیے کہ وہ بریڈ فورڈ کی جیل میں بھی گیا اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے انہیں ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا اور ان کی تمام چیزوں کو آبزرویشن پر رکھا گیا. اسی پیریڈ کے دوران اس اسلامی بھائی کو جو کہ مسلمان تھا دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آیا. آہستہ آہستہ نماز پڑھنے کا جذبہ بڑھتا چلا گیا, چہرے پر داڑھی بھی آ گئی. دعوت اسلامی کے اجتماعات اور مدنی چینل کو دیکھنے کی برکت سے اس نے اپنے سر پر امامہ بھی سجا لیا, اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی. اب یہ تمام معاملات یو کے کی گورنمنٹ اور وہاں کی پولیس بہت زیادہ کلوز آئی سے دیکھ رہی تھی. اب اس کو بلایا گیا ہوم آفس میں اور پوچھا گیا کہ ہم بہت غور سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی تمام ایکٹیویٹیز تبدیل ہو گئی ہیں, وہ ڈرگز کے معاملات, وہ کرمنل ایکٹیویٹیز, وہ لوگوں کو لوٹنا اور گینگسٹرز کا جو گروپ ہوتے ہیں اس کے اندر آپ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ یہ ساری تبدیلی جو ہے وہ مجھے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ملی. آپ سب کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ الحمدللہ وہ اسلامی بھائی اب بریڈ فورڈ جو کہ یو کے کا ایک بہت بڑا شہر ہے جس کو منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے, وہاں کی ڈویژن مشاورت کے دعوت اسلامی کے نگران بن چکے ہیں. یعنی اتنا وہ ایکٹیو اسلامی بھائی ہو گئے. اب اس کے بعد ان کی ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے یو کے کی گورنمنٹ نے, وہاں کے ہوم آفس والوں نے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ اپنی طرح کے جو لوگ تھے جیسے آپ بھی پہلے تھے ان لوگوں پر کام کریں. وہ ان اسلامی بھائی نے جیلوں کے اندر جا کر بیانات شروع کیے اور ایسے لوگوں سے رابطہ کیا. آپ کو جان کر یہ حیرت ناک خوشی ہوگی کہ یو کے کی گورنمنٹ نے دو ایسے شخص جو کہ وہ بھی ایکسٹریمزم کی طرف کرمنل ایکٹیویٹیز میں مصروف تھے ان کو کہا کہ آپ اپنے ساتھ ان کو رکھیے. کچھ دنوں کے بعد باب المدینہ کراچی میں تھوڑے عرصے پہلے ہی 12 روزہ بین الاقوامی تربیتی اجتماع ہو رہا تھا جس میں الحمدللہ امیر اہل سنت بھی تھے, نگران شورا بھی تھے اور دنیا کے کم و بیش 30-35 ممالک کے اسلامی بھائی تشریف لائے. ان اسلامی بھائی نے گورنمنٹ کے حکام سے رابطہ کیا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں 12 روزہ تربیت کے لیے, اگر آپ اجازت دیں تو میں ان دو لوگوں کو بھی ساتھ لے جاؤں. حکومت نے اسپیشل پرمیشن ان کو دی کہ آپ پاکستان اپنے ساتھ ان کو لے جائیں. وہ دو اسلامی بھائی یہاں آئے, ماشاءاللہ ان دو اسلامی بھائیوں نے 12 دن فیضان مدینہ میں گزارے, چہرے پر داڑھی سجانے اور سر پر امامہ سجانے کی نیت کر لی, اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور یہ واپس چلے گئے. وہاں جانے کے بعد اس اسلامی بھائی نے جو دعوت اسلامی کے اب ذمہ دار بن چکے ہیں یو کے کی گورنمنٹ کو ایک لیٹر لکھا کہ دعوت اسلامی نے اس طرح میری اور لوگوں کی زندگی تبدیل کی ہے اور اس طرح مدرسۃ المدینہ کے بچے بھی وہاں پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ 1200 سے زیادہ بچے یو کے میں ہمارے مدرسۃ المدینہ میں موجود ہیں. تو انہوں نے یہ بھی لکھا کہ فلاں فلاں بچے جو کہ بری ایکٹیویٹیز میں تھے مدرسۃ المدینہ کی برکت سے ان کی لائف بھی چینج ہوئی. تقریباً ایک مہینہ یو کے کی گورنمنٹ نے اس کی انویسٹیگیشن پر لگایا, ان لوگوں سے رابطہ کیا, ان والدین سے رابطہ کیا جن کے بچے تبدیل ہوئے, اور ابھی چند دنوں پہلے دعوت اسلامی کو ہوم آفس نے ایک لیٹر ایشو کیا ہے کہ اب ہم آپ کے تمام ان ایکٹیویٹیز سے سیٹسفائی ہیں کہ دعوت اسلامی ایکسٹریمزم کے خلاف ایک بہترین کام کر رہی ہے اور ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ چاہیں تو بریڈ فورڈ اور اگر آپ چاہتے ہیں تو پورے یو کے میں آفیشلی طور پر دعوت اسلامی ایکسٹریمزم کو مٹانے کے لیے اپنی جو تعلیمات ہیں اس کو عام کرنے کے لیے اپنا کام کرے, ہم ہر طرح کے تعاون کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہیں. مگر آپ کی دعوت اسلامی وہ ہے کہ اب دوسری حکومتیں لوگوں کو دعوت اسلامی والوں کے ساتھ پاکستان بھیجتی ہیں کہ پاکستان یہ جائیں گے دعوت اسلامی والوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ اچھے مسلمان بن کر لوٹیں گے. تو جہاں دعوت اسلامی اسلام کی صحیح پکچر پورٹریٹ کر رہی ہے, اسلام کے بارے میں پیغام پہنچا رہی ہے, وہاں ہمارے ملک کا نام جس انداز سے روشن کر رہی ہے, کیونکہ دعوت اسلامی پاکستان بیس تحریک ہے تو دنیا بھر میں جہاں جہاں دعوت اسلامی ہے اس بات کو بھی کلیئر کرتی چلی جا رہی ہے کہ دعوت صرف پاکستان سے ساری دنیا میں جو بری خبریں پہنچتی ہیں
دعوت اسلامی ایک ایسا خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے کہ اس پاکستانی تحریک نے جو پاکستان سے اٹھی ہے اب انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، لیکن الحمدللہ اس تحریک سے یہ امن کی، آشتی کی، محبت کی اور وداؤٹ ایکسٹریمزم اسلام کی الحمدللہ خبریں ساری دنیا میں پہنچ رہی ہیں. صلو علی الحبیب
علی محمد.
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، میرا نام آصف جیے جائے اور میں پریس فوٹوگرافر ہوں، اور آپ کو پتا ہوگا کہ جو مووی وغیرہ اور ہمارے طرف جو کیمرے بھی چلتے ہیں اور فوٹوگرافی بھی ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ فوٹوگرافی جو ہے وہ حرام ہے. ہماری اتنی معلومات نہیں ہے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہمیں زیادہ بتا سکتے ہیں، مگر یہ جو کیمرے چلتے ہیں مووی کیمرے، اس کے جو ایک منٹ کے جو شارٹ ہوتے ہیں اس کی سٹل جو ہوتی ہے وہ 24 اس کے فریم ہوتے ہیں، تب جا کے وہ ایک منٹ کا شارٹ بنتا ہے، تو سیکنڈ بنتا ہے. تو یہی جو ہے، یہ جو فوٹو ہے یہ سیم، یہ بھی فوٹو کی صورت ہے، صرف یہ ریکارڈڈ ہے، اس کے جو فریم بنتے ہیں وہی سٹل ہے. یہ تو جو فوٹو بنتی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے، اور یہ مووی بنتی ہے کہتے ہیں یہ صحیح ہے. اب اس کے بارے میں آپ مجھے زیادہ بہتر ہماری جو ہے وہ اصلاح کر سکتے ہیں، ہمیں تو اتنی معلومات نہیں ہے.
آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے تو کیا بنتی ہے؟ جو بھی بنتی ہے وہ جائز ہے نا آئینے کے سامنے، بلکہ اس کی تو دعا بھی منقول ہے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ تو نے میری صورت حسین بنائی، میرے اخلاق بھی حسین کر دے، اچھے کر دے. تو یہ جو کیمرے کی تصویر جو ہے جو آپ پرنٹ کرتے ہیں، اس میں اور مووی میں نظر آنے والے عکس میں فرق ہے. اس میں علماء کی بڑی تحقیقات ہیں، اور جو علماء ان تصویروں کو حرام بولتے ہیں کیمرے کی جو پرنٹ جو ہے اس کو، مووی کو وہ جائز بولتے ہیں. ان کے اپنے دلائل ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو آئینے کی مثال دی، تو وہ اسی طرح کہ یہ ایک عکس آتا ہے جو چلا جاتا ہے، اور آپ کی وہ تصویر جو ہے جو آپ اخبار میں چھاپتے ہیں یا ویسے فریم بناتے ہیں اس کی جو نکالتے ہیں وہ باقی رہتی ہے. تو اگر مووی کے ذریعے بھی کسی نے پرنٹ آؤٹ کیا تو اب یہ تصویر ہے، اس پر وہی حکم ہے. اور اگر پرنٹ آؤٹ نہیں کیا اور یہ بس اسکرین پر آئی چلی گئی ریل میں مووی کی، جب تک کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ تصویر حرام ہے، اور اس میں اکابرین میں سے کسی کا بھی قول نہیں ملتا کہ جو مطلقاً اس فوٹو کو حلال اور جائز بولے، جبکہ اس کے لیے تو بہت سارے علماء اس کے جواز کے قائل ہیں. مگر یہ جواز کے قائلین جو ہے نا، ان کی بھی بھاری اکثریت وہی بولتی کہ وہ فوٹو حرام ہے. اچھا، اب اس میں ضرورتاً کہیں کہیں گنجائش ہے اس فوٹو میں. مثال کے طور پر حج فرض ہے، تو اب فرض حج کے لیے علماء اجازت دیتے ہیں، تو یہ تصویر کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے اور علماء اس میں بہت کلام کرتے ہیں. لیکن مطلقاً تصویر، جیسے کہ خامہ کا زینت کے لیے لوگ تصویر لگاتے ہیں فضول، یہ اس میں تو کسی اکابرین میں سے ایک کا بھی قول نہیں ملتا. باقی ضرورتاً حرج کے طور پر، جیسے کہ اب بجلی ہم نے عمارت میں لگوانی ہے لائن، تو جب تک ہم تصویر کے ساتھ ہم نہیں کریں گے، مطلب اس میں اپلیکیشن، تو بجلی ملے گی نہیں ہم کو، تصویر کی حاجت ہے اس میں. تو یہاں یہ علماء نے گنجائش نکالی کہ اب اندھیرے میں بیٹھنے کا بولیں گے تو حرج ہے، اب اجالے کے بغیر گزارا نہیں ہے بجلی کے بغیر، تو یوں اجازت ملی. تو اس طرح جہاں حرج، یہ انہیں کہے کہ فقہ کا اصول ہے، یہ میں اس میں کا حرج کا اصول ہے، لیکن یہ حرج میں اور آپ طے نہیں کر سکتے کہ یہاں واقعی حرج ہے یا نہیں ہے، یہ وہی مفتیان کرام طے کریں گے. اس کو حرج بولتے ہیں، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ یہ حرج ہے، کہ اندھیرے میں بیٹھنا حرج ہے. یہ علماء سے سن کر میں نے آپ کو بول دیا، اپنے طور پر نہیں بولوں گا کہ اس کام میں حرج ہے تو تصویر کھینچوا لو، اس کام میں حرج ہے تو تصویر کھینچوا لو. یہ مطلب مسائل ہیں، بہت گہرائی ہے. تو یہ آپ کے، اب آپ نے چھیڑا تو آپ کے اخبار کے لیے یہ مسائل تو آئی فوٹو کے، تو میں نے چھیڑا ہی نہیں تھا. سمجھے
بابا یہ تصویر کی بات
مگر مسئلہ تو ہے ہی ظاہر ہے شریعت حرام حرام ہے ایک آدمی حرام کو اپنے نفس کی خاطر حلال بول دے تو یہ تو اس کے لیے بہت بڑی آفت ہے اس کے لیے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اخباروں میں جو یہ اس کے شوبز کے نام پہ یا چینلز پہ آ رہی ہے اس حوالے سے کیا ہے؟ اس میں کچھ حدود اور قیود وغیرہ کچھ ہے جس پہ پابندی کی جائے یا نہ شائع کی جائے یا نہ دکھائی جائے ٹی وی پہ؟ اس حوالے سے کیا آپ کا؟
فلموں کی خبریں, فلموں کے اشتہارات, کیا آپ کا ضمیر اس کو جائز کہے گا؟ یہ کیسے جائز ہوں؟ ظاہر ناجائز ہے. دیکھیں نا, اب ایک دکاندار ہے, وہ ستھرا مال بھی بیچتا ہے اور ملاوٹ والا دھوکے والا مال بھی بیچ رہا ہو. اب جو سیل مین ہے, جو اس نے نوکر رکھا ہوا ہے, تو یہ دونوں طرح کا مال بیچ رہا ہے اور ملاوٹ والا مال بھی وہ دھوکے سے بیچ رہا ہے. اب وہ بولے کہ میری مجبوری, تو مجبوری کیسے مانی جائے گی؟ وہ جتنا حلال مال وہ بیچ رہا ہے اتنی اجرت اس کی جائز رہے گی, وہ جتنا یہ دھوکے والا مال بیچ رہا ہے اتنا وہ گناہگار تو ہے اور اس کی وہ آمدنی خراب ہوئی نا اس کی. قرآن کریم میں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام ضیاء الرحمان ہے. صاحب عرض یہ کرنی ہے, پہلے سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے آج ہم لوگوں کو بلایا اور ہمارے اصلاح کے لیے بلایا, اور بڑے صحافت کے حوالے سے آپ نے بڑے انمول پھول ایک طریقے سے ہمیں دیے جس کا ہمیں جو ہے ہماری سوچ بھی نہیں تھی اس جانب. یقیناً یہاں پہ ہمارے صحافی جو ہے اتنی تعداد میں نہیں ہے, صحافیوں کے ہمارے بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو ابھی یہاں موجود نہیں ہے, اور ان چیزوں کو یقیناً وہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ ہمیں کس قسم کی جو ہے صحافت کرنی چاہیے, اس میں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس کے لیے آپ کے دیگر بھی میں نے کتابچے دیکھے ہیں, تو اس سلسلے میں کوئی ایک صحافت کے حوالے سے کوئی ایک کتابچہ آپ ہمارے لیے جو ہے تحریر فرمائیں گے, تاکہ جس سے ہم تمام صحافی اور یہ پاکستان بھر میں جو پریس کلبز ہیں اور ہماری جو سب لوگوں کو مستفید ہو سکے.
اللہ یا رسول اللہ
فیضان مدینہ
جاری رہے گا, انشاءاللہ رسالہ بھی پیش کیا جائے گا عن قریب.
صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ و السلام علیک یا حبیب اللہ. کاش دنیا بھر میں اونچا پر.
الصلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ. میرا نام ڈاکٹر فہیم دانش ہے, اور آج الحمدللہ دعوت اسلامی نے صحافیوں کی تربیت کے لیے جس نشست کا اہتمام کیا, انتہائی فخر محسوس کر رہا ہوں اس نشست میں شریک ہو کر تربیت حاصل کرنے کی. اس سے قبل بھی ایک نشست ہوئی تھی اور اس میں کوئی تشنگی باقی رہ گئی تھی, لیکن الحمدللہ آج پیر طریقت اور رہبر شریعت حضرت علامہ و مولانا قبلہ محترم جناب محمد الیاس قادری صاحب دامت برکات العالیہ نے جس خوبصورت انداز میں, جس محبت بھرے انداز میں, جس نرم لہجے میں تمام سختیوں کو آسان کر دیا اور ہمارے لیے صحافتی اقدار کو صحیح معنوں میں ہمارے سامنے پیش کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے کہنے کے اوپر جو کچھ بھی انہوں نے فرمایا آج کے نشست کے اندر, اگر ہم تمام صحافی برادری اس کے اوپر عمل کریں, تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک سے جو دہشت گردی ہے اس کا خاتمہ نہ ہو جائے, اور جو بھی امن و امان ہے اس کی پوزیشن بہتر نہ ہو جائے. دعوت اسلامی کے حوالے سے جہاں الیاس قادری صاحب دامت برکات العالیہ کی تربیت سامنے آتی ہے, تو ہمیں صرف محبت کا پیغام وہاں سے ملتا ہے, اور وہ پیغام محبت حضور پر نور فیض گنجور شافع یومن نشور سرکار دو جہاں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دلوں میں اجاگر کرتے ہیں. جس انداز میں انہوں نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو دلوں میں روشن کیا ہے یہ انہی کا خاصہ ہے. ورنہ کام تو تبلیغ کا شروع سے ہوتا ہی چلا آ رہا تھا, لیکن جب سے دعوت اسلامی معروض وجود میں آئی اور آج الحمدللہ جس حساب سے دعوت اسلامی نے حضرت الیاس قادری صاحب دامت برکات العالیہ کی رہبری میں اور ان کی سربراہی میں یہ خدمات انجام دی ہیں, تو اب اس طرح سے لگتا ہے کہ صحیح معنوں میں وہ اسلام کی روح اور وہ جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ ہر دل میں اجاگر ہوگا. اور آج کی نشست کے حوالے سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ بہت سارے جو ابہام ہم لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے تھے, جو بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں پائے جاتے تھے اور جن کا ہمیں یہ تھوڑا سا گمان آتا تھا کہ غالباً جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن آج الحمدللہ حضرت علامہ صاحب نے جس خوبصورت انداز میں ہماری رہنمائی کی ہے, پروردگار سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کو عمر خضر عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر اس پوری امت مسلمہ کے اوپر قائم و دائم رکھے اور ہمیں ان کے تمام فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی اور ان کے تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی دل سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. میرا نام محمد کامران اتاری. الحمدللہ آج کی اس نشست مدنی مذاکرہ صحافیوں میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی اور امیر اہل سنت کا فیض و برکات لوٹنے کی سعادت حاصل ہوئی. الحمدللہ یہاں امیر اہل سنت نے بے شمار مدنی پھول ہم صحافی برادری کے لیے عطا کیے. انشاءاللہ عز و جل ان مدنی پھول پر ہم عمل کرتے ہوئے اس کو دوسرے تک پہنچائیں گے.
آج کی جو نشست حضرت مولانا علامہ الیاس قادری صاحب کے ساتھ رہی, بہت سے سوالات جن کے جوابات اب تک نہیں مل سکے تھے وہ جوابات ملے, اور اس طرح کی نشستوں کا اہتمام ہوتے رہنا چاہیے تاکہ صحافیوں کو بھی دین کے مطابق اپنے فرائض کے انجام دہی اس کی آگاہی حاصل ہوتی رہے.
اس محفل میں وہ انمول پھول امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس قادری نے ہم لوگوں کو دیے, جس سے یقیناً ہمارے میں صحافت میں بہت سارے اسلامی اصول اور دیگر چیزوں کا معلوم ہوئی, جس پر ہم جو ہے دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کے شکر گزار ہیں.
امیر اہل سنت نے جس طرح ترغیب دلائی ہے اس پر ہمارے لیے اعزاز ہے, اور یہ اس طرح کے اجتماع سے صحافیوں کو اپنے کام میں آگئی ہوگی.
آج بہت سارے صحافیوں نے اس پروگرام میں شرکت کی اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آج کی اس محفل کے جو مثبت پہلو ہیں وہ انشاءاللہ صحافی برادری اپنے قلم کے ذریعے کراچی شہر میں اور پورے پاکستان تک پہنچائے گی.
میں امیر اہل سنت کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا کہ آج جس طریقے سے معاشرے سے جس طریقے سے معاشرے پہ ان کی نگاہ تھی, اس میں انہوں نے ہم اتنا لوگوں کو بھی یاد رکھا, اور اس اہمیت سے یعنی آج ہماری اپنی اصلاح ہوئی, کیونکہ دعوت اسلامی کا ایک منشور ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. آج ہماری اصلاح کی ہمیں واقعی میں ضرورت ہے, ہمارے صحافیوں کو ضرورت ہے. ہمیں پتہ لگا ادھر آ کے سیکھنے کو ملے کہ کس ایونٹ پہ کس طریقے سے کیا بات کرنی چاہیے, ہمارا ہمیں اسلام کس طریقے سے کس حد تک جانے کی اجازت دے رہا ہے. تو یہ ہم پہ کرم ہوا ہے, آج اعزاز کی بات تھی یہ ہمارے لیے, کیونکہ میری بھی خواہش ہے اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو دھوم مچی ہو.
مدنی مذاکرے میں جو آج امیر اہل سنت نے صحافیوں کو مدنی پھول عنایت کرے ہیں, یقیناً اس کا صحافیوں کو فیض ملے گا, اور جس طرح صحافیوں نے مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں گزارش کی عرض کی ہے کہ اس تمام جو نئے مدنی مذاکرے کو اور بطور گائیڈ لائن ان کو تحریر کر دیا جائے.
توفیق ایسی
ایسی عطا یا الہ.